انشاءاللہ تعالی ہم پہلے دیکھیں گے جو پچھلی ہماری آیتیں رہ گئی تھیں 152 آیت سے، مگر جیسے آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دوں، یہ پچھلی یہ جو آیت ہے اس کو ملا کے 151, 152 اور 153، یہ آیتیں انتہائی اہم آیتیں ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے ساتھ ان کے اوپر بیعت کرے گا، یعنی اس کے اوپر میرے اوپر میرے ساتھ اوتھ لے لے، کون میرے ساتھ اس کا اوتھ لے گا، تو جو ان آیتوں کے اوپر اوتھ لے لے گا اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا، اس کی ذمہ داری ہے پھر اللہ کی، اللہ نے سمجھ لیا اس کی ذمہ داری لے لی جو ان کے اوپر اوتھ لے لے گا کہ ہاں میں ان کو پورا کروں گا، ان تمام باتوں کو جو 10 کمینڈمنٹس آ رہی ہیں یہاں پہ، اور یہ وصیت ہے سمجھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی وصیت ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، اور جس کو کے اوپر تمام شریعتیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی شریعتیں انہی چیزوں کے اوپر تھیں، یہ کسی شریعت میں ایسا نہیں تھا کہ یہ چیز مسنگ ہو، ہر شریعت میں یہی چیزیں تھیں، یعنی یہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں پھر، اور اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا، اور اس شرک میں انسان کا اپنا نفس بھی آ جاتا ہے، کہ نفس بھی انسان کا بعض دفعہ شریک بن جاتا ہے اللہ کا، کہ انسان اپنے نفس کی مانے کہ اللہ کی مانے، یہ اس میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کل سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سب سے زیادہ جس کی پوجا کی جاتی ہے نا وہ ہے یہی انسان کا اپنا نفس، خواہشات نفسانی انسان کی جو ہوتی ہیں وہ شریک بن جاتی ہیں، تو شیئن کسی چیز کو بھی نہیں، چاہے وہ نفس ہے، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ کوئی پیر ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ کوئی قبر ہے، چاہے وہ کوئی نبی ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہے، جن ہے، کوئی بھی چیز نہیں، اب اس کوئی بھی چیز کے اندر کیا کیا آ گیا، ہر ایک چیز جو اللہ کے سوا ہے وہ شیئن میں آ گئی، چاہے وہ کوئی پیرنٹس ہیں، چاہے شوہر ہے، چاہے اولاد ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی شریک نہیں تم نے بنانی، اس کے اوپر تم اوتھ لو، اور والدین کے ساتھ احسان کے اوپر، اب یہ سوال آتا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی بتایا کسی نے پوچھا تھا، اور ظاہر ہے ہم لوگ عورتیں ہوتے ہوئے اس چیز کا بہت زیادہ ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کیسے کریں، تو بات یہ ہے کہ عورت ظاہر ہے جب شادی ہو جاتی ہے اپنے خاوند کے گھر میں ہوتی ہے تو والدین کے ساتھ اس طرح سے اس کا دن اور رات کا واسطہ نہیں رہتا جیسے کہ بیٹوں کا رہتا ہے، تو اس دوری کے ساتھ ہوتے ہوئے اب جیسے کہ ہم مثال کے طور پہ ہم لوگ دوسرے ملکوں میں ہیں، یا ہو سکتا ہے کسی کے والدین یہاں پہ قریب بھی ہوں، لیکن پھر بھی دن اور رات کا تعلق نہیں ہو سکتا، مگر جس حد تک بھی تعلق ان کے ساتھ ممکن ہے اور ان کی دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، جس حد تک بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، اب یہاں پہ ایک اور سوال آتا ہے کہ والدین جب بھائی بھابھی وغیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں رہتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی بھابھی وغیرہ ان کے ساتھ رہ وہ دن رات ان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کا تعلق والدین کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے آپ کے والدین کے ساتھ، تو کیا کیا جائے اس کے اندر، کیا آپ نے بھائی بھابھی سے قطع تعلق کر لیا جائے یا کیا، نہیں قطع تعلق کرنا تو کوئی سلوشن ہی نہیں ہے نا، اس سے کیا وہ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں گے، نہیں کریں گے، تو ان کو بھی اچھے طریقے سے ساتھ سمجھایا جائے، اور اپنے گھر کو بھی ایسا نہ کیا جائے کہ خاوند کو یہ شکایت ہونے لگے کہ نہیں تم نے اپنے والدین سے نہیں ملنا، کیونکہ جب آپ کوئی ایسی انوالومنٹ رکھتے ہیں جس سے آپ کا اپنا گھر اگنور ہونے لگے یا خاوند اگنور ہونے لگے تو تب ان کو شکایت ہونے لگتی ہے کہ بس سارا وقت یہ وہیں چلی رہتی ہے یا سارا وقت وہیں ٹائم دیتی ہے یا اپنے گھر کی وہ نہیں کرتی یا وہاں سے کوئی ایسی باتیں سنتی ہے جو جس سے اس کا اپنا گھر خراب ہو رہا ہے، تو خاوند کو بعض دفعہ ان باتوں کی وجہ سے وہ منع کر دیتے ہیں کہ اپنے والدین سے مت ملو، اب یہ عورت دیکھیں اس کی عقل اور حکمت اتنی اس کو ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح سے بیلنس کرے دونوں میں کہ نہ تو ہسبینڈ کو شکایت ہو کہ بس آپ وہیں پہ رہتی ہو یا وہاں سے بہت سنتی ہو اور ان کی فیڈنگ کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے پڑتے ہیں. اکثر یہ شکایت ہوتی ہے لوگوں کو اور اس کی وجہ سے وہ منع کرتے ہیں. تو اگر ایسا ہے تو اس چیز کو بھی ایسا موقع نہ آنے دیا جائے, اور اگر آپ سارا وقت وہاں پہ چلے رہتے ہیں تو یہ بھی شکایت کا موقع نہ دیا جائے. تو کس طرح سے آپ بیلنس کریں گے یہ اب آپ کا کام ہوتا ہے. ویسے تو جو والدین عقل مند ہوتے ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کے گھر کے میں بھی دخل نہیں دیتے. بیٹی کو مطلب اپنے گھر میں جیسے رہتی اور کیا اس کی وہ ہے, اس کی ٹو میں نہیں لگے رہتے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اب لیکن کوئی میں جو ایسے ایک سوال آیا تھا اس بارے میں, میں تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ آپ کو رول نہیں دے سکتی کہ کوئی یہ ون پلس ون ٹو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہاں آپ نے ایسے کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. یہ آپ کی اپنی دیکھیں کس طرح آپ نے حکمت سے اس کو لے کر چلنا ہے. دونوں رشتوں کو, شوہر کے بھی ظاہر ہے آپ کے اوپر حقوق ہیں, والدین کے بھی حقوق ہیں. اب دونوں کے حقوق کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے کہ نہ آپ کا گھر ڈسٹرب ہو اور والدین کے بھی حقوق ادا ہو جائیں, یہ چیز کو آپ کو رکھنا. اب دیکھیں شوہر کو بعض دفعہ آپ اس طرح بھی راضی کر سکتے ہیں جب آپ اپنے والدین کے بھی حقوق دے رہے ہوں اور شوہر کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کریں کہ وہ آپ کو کبھی منع ہی نہیں کرے, اتنا اچھا اس کے ساتھ سلوک کریں, اتنی اچھی ان کو بھی توجہ اور ایسی اچھی خدمت کریں کہ ان کو کبھی موقع نہ ملے کہ وہ ایسی بات کہیں, وہ بھی پھر آپ کا خیال کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی محبت والدین کے لیے تو بہت ہے, شوہر کو کوئی توجہ اور محبت نہیں دے رہے تو ظاہر ہے پھر وہ بولیں گے یا کچھ کہیں گے. اور اسی طرح دوسری طرف وہاں پہ بھی بھائی بھابھی وغیرہ کو بھی اس طرح سے نہ کرٹیسائز کیا جائے کہ ان کو آپ کا آنا بھی برا لگنے لگے, یا وہ آپ کے والدین کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کر رہے اس طرح سے تو آپ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں, ان کے ساتھ قطع تعلق نہ کریں, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا سلوک کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو سنیں اور سمجھیں. اور بھابھیوں کو بھی رعایت دیں, یاد رکھیں وہ آپ کے والدین کی بیٹی نہیں ہے. آپ بیٹی کے طور پہ سوچتے ہیں کہ اس کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے میری ماں کے لیے, لیکن وہ ماں آپ کی ہے ان کی نہیں ہے. تو ان کو رعایت دیں تھوڑی سی, اس بات کو سامنے رکھ کر اتنی ہی ایکسپیکٹیشن رکھیں جتنی ایک ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے. ایسی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں جیسے آپ اپنے لیے رکھتی ہیں کہ اگر میری ماں ہے تو میں تو یہ کروں, کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کی ماں ہے, ان کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی ہائی نہ رکھیں کہ اگر پوری نہ ہو تو پھر آپ کے اپنے تعلقات بھی اپنی بھابھی سے خراب ہو, بلکہ اپنی بھابھی کی اور زیادہ دلجوئی کے لیے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, ان کو تحفے تحائف دیں اور ساتھ یہ بات بھی کہیں کہ میں تو دور رہتی ہوں لیکن آپ میری والدہ کی جس طرح سے ان کے ساتھ اچھا کرتی ہیں اور جیسے کرتی ہیں تو اس سے مجھے بہت تسلی ہے, بہت خوشی ہے, تاکہ وہ اور آپ کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے دیکھیں حکمت کے ساتھ چلنے کا, یہ نہیں ہے کہ بھائی اب دھونس جمائیں کہ نہیں اس کو ایسے کرنا چاہیے, اگر یہ نہیں کرتی ہے تو یہ کیوں نہیں کرتی اور ایسے, اور اب میں بھی لڑائی جھگڑے شروع کر دوں. تو اس یہ کام آسان طریقے سے ہی ہو اور رشتہ داری بھی نبھائی جائے وہی اچھی بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہے کہ ہم اتنی دور رہتے ہیں کہ ہم ظاہر ہے سال میں ایک دفعہ اس طرح سے مل سکتے ہیں, اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پھر دعا ضرور کریں, ان کا حال احوال جانتے رہیں, ان کو پوچھتے رہیں. اگر وہ ضرورت مند ہے مالی طور پہ, ان کو کوئی ضرورت ہے اور آپ کے ہسبینڈ اجازت دیتے ہیں تو ان کی مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے. اگر ہسبینڈ نہیں اجازت دیتے تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ان کو کچھ بھجوا بھی سکتے ہیں. اب یہ ہمارے کلچر میں بہت بری بات سمجھی جاتی ہے کہ عورت اپنے گھر والوں کو کچھ دے, یہ ہندوانہ باتیں ہیں. عورت بھی اگر اس کا خاوند راضی ہو کوئی حرج نہیں ہے, اور اپنی کمائی سے تو دے ہی سکتی ہیں. اگر خاوند کو یہ بات اس پہ راضی ہو تو عورت اپنے والدین کو اپنے پاس بھی رکھ سکتی ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی کچھ چیزیں تھیں جو ضروری تھیں آپ لوگوں تک بتانا. اور دعا ان کے لیے ہر وقت ہی کرنی ہے, چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ تھا. اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, فقر کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں، تو تمہیں پھر اس چیز کی کیوں فکر ہے کہ کہاں سے ان کو کھلائیں گے. اور دیکھو، فواہش کے قریب نہ جانا، چاہے وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں. یعنی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ تو مجھے کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو کیا پتا میں کیا کر رہی ہوں، یہاں پہ میں آئی ہوئی ہوں یا یہاں پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں یا یہ میں کر رہی ہوں. تو انسان انسانوں سے بہت ڈرتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اس کو نہیں ہوتا. اسی لیے وما بطن کا بھی معنی آیا ہے. اور یہ ایک سروے آیا تھا جس کے مطابق یہ پتہ چلا تھا کہ مسلم کنٹریز کا بھی آیا تھا، دنیا پوری دنیا کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں مسلم کنٹریز، اور یہ بھی آیا تھا کہ پاکستان میں جہاں پہ انٹرنیٹ کے یوزرز اتنے ہیں اور اکثر لوگ پرنوگرافی میں اور ان سائٹس پہ وزٹ کرنے میں زیادہ تر لوگ انوالو ہیں. یعنی پرنوگرافی کیا ہے؟ بے حیائی ہے. اور اس بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے میں مسلم ممالک میں تعداد سب سے زیادہ بتائی گئی کہ ورلڈ میں سب سے زیادہ جس جگہ پہ لوگ ان سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں وہ یہ مسلم کنٹریز ہیں، اتنی زیادہ تعداد ہے. جبکہ ہمارے قرآن میں کیا ہے کہ فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے شہوات جو بتائی نا، کہ جو چیزیں انسان کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، سورہ آل عمران کی ہم نے آیات پڑھی تھی 14-15 میں تھا نا، ان میں سب سے پہلے حب شہوات میں کیا تھا؟ عورتیں. عورت کو بتایا گیا تھا کہ یہ سب سے زیادہ یہ اٹریکٹ کرتی ہے. تو یہ بات شاید دوسرے لوگوں کو تو نہیں سمجھ آئی، مگر میڈیا والوں کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی. اسی وجہ سے آج دیکھیں کہ جس نے اپنی ریٹنگ بڑھانی ہوتی ہے اپنی فلم کی، ڈرامے کی، آپ دیکھ لیں اس میں ٹی وی چینلز والے کیا کرتے ہیں کہ ایک عورت کو میک اپ پورا لگا کے لائٹس میں پورا بنا سنوار کے ایسے اسکرین پہ لایا جاتا ہے کہ اس کا جو نسوانی حسن ہے نا، جو ایز اے فیمیل اس کی بیوٹی ہے، وہ اتنی زیادہ پرومیننٹ کی جائے، ایسے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کو ایسے ناز و نخرے کے ساتھ اس کو دکھایا جائے کہ لوگ اٹریکٹ ہوں، ان کی ریٹنگ بڑھے. لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہوں، اور ہم یعنی اس چیز کو تو بالکل ہی نہیں کوئی برا سمجھا جاتا نا کہ کون سا وہ عورت مجھے دیکھ رہی ہے، اس کو کیا پتا کہ میں اس کے کہاں دیکھ رہا ہوں یا کیا دیکھ رہا ہوں یا کیا نہیں دیکھ رہا، یا میرے دماغ میں کیا خیالات آ رہے ہیں. وہ ظاہر ہے وہ عورت تو نہیں جانتی، وہ تو اسکرین پہ ہے یا وہ رسالے کی کسی اس پہ ہے یا وہ انٹرنیٹ پہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں چھپی ہوئی. مگر یہ جس کو اللہ کا ڈر ہوگا اور جس نے ان باتوں پہ اوتھ لینا ہے، وہ یہ سمجھ لے کے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. ہم سوچتے ہیں کہ شاید ٹی وی کو گھر سے نکال کے ہم نے بڑا نیکی کا کام کر لیا، اب ہم تو پارسا ہو گئے. حالانکہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ دیکھیں، اور آج ہر بچے کے ہاتھ میں فون اور اس کے اوپر انٹرنیٹ، انٹرنیٹ پہ وہ چیزیں آ سکتی ہیں جو کہ ٹی وی تو بہت پیچھے اس میں رہ گیا جو انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک انتہائی خطرناک چیز ہے. اور شیطان حکم دیتا ہے فقر کا اور بے حیائی کا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، شیطان حکم دیتا ہے، وہ بلاتا ہے اس کی طرف، فحاشی کی طرف. لیکن آج اس کو ماڈرن کہا جاتا ہے، ماڈرن ہونا، اور اس کو آج براڈ مائنڈڈ ہونا کہا جاتا ہے، فحاشی کے کاموں کو. اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپ ٹو ڈیٹ ہیں، ہم 21st century میں ہیں، آپ کیا دقیانوسی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ نیا زمانہ آ گیا. یعنی بے حیائی کو اتنے خوبصورت نام دے دیے گئے ہیں آج کہ نہیں، یہ بے حیائی، یہ تو بے حیائی کہاں سے ہے، یہ تو آرٹ ہے، یہ تو کلچر ہے، یہ تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، یہ تو ماڈرن ہونا ہے. تو اب جتنے مرضی خوبصورت نام دے دیں، لیکن بے حیائی، فحاشی، یہ اس کو خوبصورت نام دینے سے، خوبصورت ریپنگ کرنے سے وہ چینج نہیں ہو جاتی. اور کسی نفس کو قتل کرنا مگر حق کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. آج کی آیات میں دیکھتے ہیں اگلا ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے. اس کو ہم اسی طرح کان کھول کے سنیں کہ یہ باتیں میں نے ان پہ بیعت لینی ہے تاکہ میرا ذمہ اللہ کے ہاں ہو جائے. اگر آپ چاہیں تو مہربانی کر کے اگر ان آیتوں کو ان 10 کمینڈمنٹس کی لسٹ بنا لیں آپ, خوبصورت آپ کو کیلیگرافی آتی ہے تو خوبصورت لکھ کے, اور ان کو چاہے عربک میں اردو میں کس طرح سے لکھ کے ان کو کہیں دیوار پہ ٹانگ دیں, تاکہ آتے جاگتے ہم دیکھیں گے کون سی چیزیں ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہے جن کا میں نے اوتھ اٹھانا ہے, اس لیے کہ آج آپ کو یاد ہے نا کل پھر بھول جائیں گے, شیطان بھلوا دے گا. تو ہم اس چیز کو بہت سمجھیں اس چیز کو کہ یہ بڑی باتیں ہیں, بہت بڑی چیزیں ہیں, بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی اتنی بڑی تاکید کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے, تمہیں تاکید کرتا ہے, یعنی اس قدر ایمفسز ہے ان کے اوپر. ولا تقربوا مال اليتيم, اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے, قریب بھی نہیں جانا. یہ ایک اور چیز ہے جس جیسے بے حیائی کا کہا گیا کہ اس سے قریب بھی نہیں جانا, اسی طرح یتیم کے مال کے بھی قریب بھی نہیں جانا تم نے. الا باللتی ہی احسن, سوائے اس کے جو آسن ہے. آسن کا مطلب کیا, یعنی یا تو آپ نے اس کو انویسٹ کرنا ہے کسی جگہ پہ تاکہ اس کا مال یتیم کا بڑھتا جائے, تو پھر وہ تو سمجھ آتی ہے بات. یا پھر ایسا ہے کہ کوئی انسان ہے وہ بڑا غریب ہے اور وہ ابھی اپنے گھر میں ایک یتیم بھتیجا ہے بھانجا ہے کوئی ہے, وہ اس کو اپنے گھر میں رکھے ہوئے, تو اب وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے بچوں کا بھی کھلائے پلائے اور اس کو بھی کرے, تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ہاں اس کی اجرت لے سکتا ہے, اس کی ایک یعنی سمجھ لیں سیلری لے لی اس نے, ایک تنخواہ لے لی کہ بھئی مہینے کے مہینے میں اتنے پیسے اس میں سے نکالوں گا تاکہ میری میں جو اس کو سنبھال رہا ہوں تو اس کا میں معاوضہ لے لوں. ٹھیک ہے, تو وہ ہو سکتا ہے ایک بات. حتی یبلغ اشدہ, تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے, اس کو آسان طریقے کے ساتھ اس کو رکھو گے. یا کب تک یہ رسپانسبلٹی ہے تمہاری, جب تک وہ اپنی اشدھ کو نہ پہنچ جائے. یعنی اشدھ کا مطلب کیا ہے, بعض جگہ پہ آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے, کہ بالغ نہ ہو جائے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بلوغت ہمارے ہاں جیسے 12-13 سال کے لڑکے بھی, 14 سال کے, 15 سال کے لڑکے بالغ ہو جاتے ہیں. اب 15 سال کے لڑکے کو اگر آپ زمینیں جائیدادیں اور بینک بیلنس دے دیں اس کے ہاتھ میں, تو سوچیں وہ کیا کرے گا. تو اشدھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف بالغ ہو گیا, بلکہ آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ اس کے اندر میچیورٹی آئی ہے یا نہیں, یہ اپنے مال کو اب سنبھال سکتا ہے کہ نہیں. اگر وہ اپنے مال کو سنبھال سکتا ہے تو تبھی اس کے ہاتھ میں دیں, اگر نہیں سنبھال سکتا تو جب بھی وہ میچیورٹی کی ایج کو پہنچتا ہے. اشدھ کو پھر کیا سمجھے, میچیورٹی, جب عقل تمیز مکمل ہو جائے, جب انسان کی یعنی فزیکلی تو بڑا ہو گیا لڑکا لیکن عقل بھی اتنی آ جائے نا, تو پھر اس کے ہینڈ اوور کیا جائے, چاہے وہ 25 کی ایج ہو چاہے وہ 20 کی ایج ہو, اس وقت تک اس کے مال کو سنبھال کے رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ چچا ہے یا تایا ہے یا جو بھی اس کے جو گارڈینز ہیں وہ مال کو پہلے ہی ہڑپ کر جائیں, پہلے ہی اتنی اتنی سیلری نکال کے اس میں سے لے لی, یا جو اس بچے کی مثلا جائیداد ہے اس میں اپنا گھر ساتھ بنا رہے تھے, ساتھ تھوڑی دیوار بجائے ادھر رکھنے کے تھوڑی یتیم کی زمین میں اپنی دیوار کھڑی کر دی, یا اس طرح سے کر کے اس کا کوئی مال اڑا لیا بیچ میں سے. وہ تو چھوٹا ہے, اس کو کیا پتا, اس کو تو نہیں نا اتنی عقل. یاد رکھیں جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہا ہے, آگ بھر رہا ہے جی. آگ آج نہیں نظر آ رہی, آج تو وہ مال نظر آ رہا ہے نا, آج آگ نہیں نظر آئے گی, قیامت کے دن واقعی یہ انگارے ہوں گے. اور یہ سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بے شک آیت نمبر 10 ہے, بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے. یہ ہے یتیم کا مال کھانے کا انجام, اس کو آگ سمجھو, اس لیے اس آگ کے قریب بھی نہ جانا. ٹھیک ہے, اور نہ ہی ایسا ہو کہ ہم یہ بہانے کرنا شروع ہو جائیں, اچھا یہ تو اس کو تو ابھی اتنی عقل ہی نہیں ہے, ابھی نہیں میں نے اس کو دینا, اس کو دے ہی نہیں, چاہے وہ عقل مند بھی ہو گیا سمجھدار ہو گیا پھر بھی یہی بہانے کرتے جائیں اور اس کو ڈیلے کرتے جائیں, یہ بھی نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اس حال میں کہ ان کے منہوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یتیم کے جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھر رہے ہیں۔ تو یہ آگ دیکھیں دنیا میں نظر نہیں آئی، مگر جس دن قیامت کے دن قبر سے اٹھتے ہی دیکھیں اللہ اکبر کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی، کیا حال ہوگا پھر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعات میں بھی بیان فرمایا تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور ان پر ایک شخص مقرر تھا جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتا تھا اور ان کے منہ میں آگ کے بڑے بڑے پتھر ڈال دیتا تھا، پھر وہ پتھر ان کے نچلے دھڑ سے یعنی کہ ان کے پیٹھ میں سے نکل جاتے تھے اور وہ زور زور سے چلاتے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق یتیموں کا مال کھاتے تھے، یعنی آگ جیسے پتھر ہیں بڑے بڑے پتھر وہ منہ کے اندر سے ڈالتے ہیں اور ان کے پیچھے سے پیٹھ سے نکل جاتے ہیں اور وہ چیخیں مار رہے ہیں اس سے۔ استغفر اللہ ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار ایسے لوگ ہیں کہ اللہ پر حق کیا کہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے اور نہ ان کو کوئی نعمت چکھائے، جو ہمیشہ کا شرابی ہے یعنی شراب پیتا رہا وہ مرتے دم تک اس نے توبہ نہیں کی، سود خور، یتیم کا مال ناحق کھانے والا، اور ماں باپ کا نافرمان۔ یہ وہ چار لوگ ہیں۔ استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو اتنا بڑا گناہ یتیم کا مال کھانا، سب سے بہترین گھر پتہ ہے مسلمانوں کے گھروں میں سے کون سا ہے؟ جس میں کوئی یتیم پلتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بدترین ورسٹ گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے بدسلوکی کی جائے۔ اور یہ دیکھیں معاشرے کے سب سے کمزور لوگ ہیں نا، وہ ایک بچہ ہے جس کے سر پہ کوئی نہیں ہے، وہ کوئی ہیلپ نہیں اپنی کہیں سے مانگ سکتا، وہ خود اپنے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے جو اس کے لیے حق کے اندر اس کی بات کرے، وہ بالکل بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو کوئی اگر ظلم کرتا ہے تو شاید دنیا میں تو کوئی والی وارث نہیں ہے مگر اللہ ان کا وارث ہے۔ اس لیے بہت ڈرنا چاہیے یتیم کی، اگر کفالت کی ذمہ داری لی ہے تو ایسے لیں کہ پھر اجر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی تو پھر کا گناہ بھی بہت ہے۔ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور پورا کرو ناپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ ناپ اور تول کیا ہے؟ ناپنا کس چیز کو ہوتا ہے؟ مثلا ہم کپڑے کو ناپتے ہیں، مثلا ہم دودھ ہے تو وہ دودھ کو ناپ کے دیتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے نا گلاس سا اس کے اندر ناپا جاتا ہے اور پھر وہ میجر کر کے دیا جاتا ہے۔ اور تولا کس کو جاتا ہے؟ جو چیزیں تولنے کی ہوتی ہیں، مطلب فروٹ ہے، ویجیٹیبل ہے، گوشت ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں نا، تو وہ تول کے دی جاتی۔ اچھا یہ بھی پٹرول کو بھی ناپا ہی جاتا ہے نا، وہ اس کی آتی ہے وہاں پہ، وہ بھی تول کے نہیں دیتے، وہ اس کے نمبر آتے ہیں وہاں پہ۔ یعنی جو بھی ناپ تول کی چیزیں ہیں، جو بھی ایسی میجرمنٹس ہیں، جو بھی پیمانے ہیں، جو بھی اسکیلس ہیں، ان کو انصاف کے ساتھ ناپو، انصاف کے ساتھ تولو۔ یعنی اس میں سارے وزن آ گئے، چاہے آپ کسی طرح کا بھی وزن لے لیں نا، چاہے آپ کوئی لکوڈ چیز لے لیں، چاہے آپ کوئی سالڈز لے لیں، کوئی بھی چیز کسی طرح سے بھی ناپنی ہے یا تولنی ہے یا کچھ کرنی ہے، اس میں دھوکہ نہیں کرو، انصاف کرو، انصاف کے ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کا بھی حق مارا جائے، نہ تو کوئی اپنے حق سے زیادہ کسی سے لے لے، نہ کوئی اس کے حق سے کم اس کو دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہو جاتی نا، ان کے دلوں میں روب ڈال دیا جائے گا، اور جس قوم میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے اس میں بکثرت موت ہوگی۔ آج آپ موتیں دیکھیں، کتنی موتیں ہوتی ہیں، ینگ موتیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے، مگر جس سوسائٹی میں زنا کی کثرت ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ ڈیتھس بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی ان کا رزق کاٹ دیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں لوگ مہنگائی سے بل بلا اٹھتے ہیں، ہائے مہنگائی ہو گئی، ہائے یہ ہو گیا، اب کیا پورا نہیں پڑتا، ہائے کیا کریں، اس طرح کریں۔ تو بھائی آپ یہ بھی تو دیکھو کہ اس کی کیا ریمیڈی ہے، اب اس کو دیکھیں گے نہیں جی حکمران برے, انہوں نے ایسا کیا, فلانے نے ایسا کیا. بھائی آپ دوسروں پہ الزام دینے سے پہلے یہ دیکھو کہ ہمیں ہمارے نبی نے کیا بتایا کہ جہاں پہ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے کس جگہ پہ پورا دیا جاتا ہے, کہیں پہ بھی نہیں. جو بھی سکیل ہے اس کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے. گوشت والا تو اس نے اپنا وہ کم کر کے رکھا ہوا ہے, کوئی پیٹرول ڈال رہا ہے تو اس نے پیچھے سے اپنا وہ کام کر دیتا ہے, کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو اس نے میٹر کو پیچھے موڑا ہوتا ہے. مطلب ڈفرینٹ طریقے ہم نے نکال لیے ہیں ہر ایک میٹر کو, چاہے وہ اس کی وینگ سکیل ہے, چاہے وہ کوئی چیز ہے, اس کو پیچھے سے کچھ کر دیتے ہیں, ڈنڈی مار دیتے ہیں. تولنے والا بھی, وہ ابھی تک ہمارے وہ ترازو ہیں ہمارے ملکوں میں تولنے کے لیے, اس میں بھی کچھ ایسے ہاتھ دکھاتے ہیں کہ وہ کم تولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, پھر رسک تو کٹے گا ہی نا. اور فرمایا جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے ان میں خون ریزی ہوگی, اور جو قوم عہد شکنی کرتی, اپنے عہد نہیں پورے کرتی, اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. یہ موتا امام مالک کی حدیث ہے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ جب قیل ہی پورا نہ ہو جس سوسائٹی کے اندر, یہ وہاں پہ اعتبار کیا رہ جائے گا لوگوں کا, اعتبار اٹھ جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر سے, اور وہاں پہ ہر ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے, یہ میرے سے ہتھیار لے گا, یہ ایسے کر لے گا. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ملکوں میں تو یہ حال بہت عام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم اگلا ہے کہ جب آپ جب بھی کوئی چیز آپ بیچنے لگے اس کا عیب بتا دیں کہ یہ اس کے اندر چیز یہ عیب ہے. یا اس لیے کہ جب آپ اس کا عیب نہیں بتاتے تو کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوگا, آپ اسے پیسے کس چیز کے لے رہے ہیں, ٹھیک چیز کے لے رہے ہیں, اور اس میں خرابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اس کو, کس کو, جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو کہ حق سے زیادہ دے دے, اور خریدتے وقت بھی نرمی کرے کہ حق سے زیادہ نہ لے, بلکہ کچھ معمولی کمی بھی ہو تو راضی ہو جائے کہ کوئی بات نہیں, کم بھی ہو گیا تو اس پہ بھی راضی ہو. یعنی یہ اس کے لیے دعا ہے. اب یہ فرض نہیں کسی کا کہ وہ ضرور ایسے کرے, لیکن اگر کوئی کرتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اچھا جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو تجارت میں ناپ تول کا کام کرتے ہیں خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ناپ اور تول یہ وہ کام ہے جن میں بے انصافی کی وجہ سے تم سے پہلے کئی امتیں عذاب الہی کے ذریعے تباہ ہو چکی ہیں, تو تم اس میں پوری طرح احتیاط کرو. یعنی پچھلی قوموں پہ عذاب ہی اس وجہ سے آیا تھا, یاد ہے آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے قرآن کریم میں, قوم شعیب پہ تو عذاب ہی اس وجہ سے آیا تھا, ناپ تول میں کمی بیشی کی وجہ سے. اور یہ تو کوئی بری بات ہی نہیں سمجھی جاتی, یہ تو پارٹ آف دا بزنس ہے, بزنس کیسے چلے گا. یہ شدید حرام چیز ہے, اور انہی کے متعلق وعید ہے سورہ متففین میں, ویل للمتففین, تطفیف کیا ہے ڈنڈی مارنا, کم ناپنا, اور کسی کے ذمے دوسرے کا حق ہے تو اس حق میں کمی کرنا, یہ تطفیف ہے, کم کر کے دینا, چاہے وہ اللہ کا ہی حق کیوں نہ ہو. جیسے حضرت عمر نے ایک شخص کو نماز کے ارکان میں کمی کرتے ہوئے دیکھا, جلدی جلدی رکوع سجدے جائے, تو فرمایا تو نے تطفیف کیے, یعنی جو حق تھا وہ اتنا ادا نہیں کیا, سمجھ آئی نا. یعنی حقدار کو اس کا حق پورا پورا دینا چاہیے نا. یہ ہر چیز میں ہوتا ہے, صرف ناپ تول میں نہیں کہ ہم بازار میں بیٹھیں گے تو پھر ہی, میں تو بازار میں بیٹھی نہیں ہوئی تو پھر کیا ہے. اسی طرح اگر کوئی وہ بزنس نہیں کرتا, جاب کرتا ہے, تو اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے, مثلا وقت کم لگائے یا کام میں کمی کرے, یا جو کام ہے اس آفس کے ٹائم میں اپنے کام شروع کر دے, یا کام کرے ہی نہ, تو یہ بھی متففین میں داخل ہے. جس کو جس کے آپ نے ہائر کیا کسی بھی کام کے لیے, جتنا اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس سے یہ کام کرنا ہے, وہ بھی اس میں ہی آ جاتا ہے کہ اس میں بھی وہ اگر کمی کر لیتا اور آپ سے پیسے پورے پورے لے لیتا ہے, یہ بھی یہی ہے. انصاف کرو, آپ کو کسی جگہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز کھائیں, لیکن آپ اٹھا کے چیزیں کھانے شروع ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے تو آپ کو سٹور پہ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ آپ ان کی چیزیں اٹھا کے کھانا شروع کر دیں, اپنے رشتہ دار آئیں دکان پہ تو آپ ان کو کم کر کے دینا شروع کر دیں. آپ تو سیلز مین ہیں, وہاں پہ سیلز پرسن ہیں, تو آپ کی یہ نہیں وہ ہے نا, تو وہ بھی ایک کمی کرنا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها, کوئی بھی نفس جو ہے, کوئی بھی جان جو ہے, ہم اس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اتنی جتنی اس کی وسعت ہے. یعنی اگر کوئی انسان پورا پورا حق ادا کر رہا ہے, ناپ تول میں ہے, جاب میں ہے, اس کے باوجود اگر انکانشیسلی کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ معاف ہے, کیونکہ جتنا اس کی پوری پوری یعنی اس نے اپنا پورا زور لگا لیا, اس نے اپنے آپ حد تک کوشش کی کہ پورا پورا قسط کے ساتھ ہو ہر کام. لیکن نہ دانستہ کبھی انسان سے ہو جاتا ہے نا, کوئی ایسی غلطی ہو گئی, آپ کو پتہ بھی نہیں چلا وہ ایسے ہو گیا, تو اب کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, کیونکہ وہ انسان کی اپنے نہ اختیار میں تھا نہ اس نے جان بوجھ کے کیا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا, اور یہ ہے باتوں کے اوپر, کیونکہ ہماری زبان تو سارا دن چلتی رہتی ہے, تو بات بھی جب تم کرو, فَعَدِلُوا, تو عدل کرو, عدل والی بات کہو, جو بات بھی کرنی ہے وہ اس وہ انصاف پہ مبنی ہو. وہ کون سی ہوتی ہے انصاف والی بات, عدل والی بات, یعنی ایسی بات ہونی چاہیے جس میں کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہ ہو. نہ تو ایسا ہو کہ مثلا ہمارا کیا حال ہوتا ہے, پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں نا, جب ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے تو بس پھر دوسرے کو ہم نے وہ بڑھا چڑھا کے, وہ اس کی تعریفیں, وہ اس کے یہ. اچھا جب موڈ خراب ہوگا تو سارا اگلا پچھلا بھی صفایا کر دیتے ہیں. نہیں, نہ تو ایسی مبالغہ آرائی اچھی ہے کہ زمین آسمان کے کلابے آپ ملا دیں, نہ ایسا ہے کہ جب آپ دوسرے سے ناراض ہوں تو اس کو بالکل اس کے پچھلی نیکیاں بھی ساری جو اس کی بھلائی تھی وہ بھی ختم کر دیں آپ. نہیں, عدل, عدل, بی فیئر. ولو کان ذا قربا, اور اگرچہ ہوں قریبی رشتہ دار, پھر بھی عدل کی بات کرو. کسی کی کوئی خوبی ہے اس کو شاباش دیں, اس کے اوپر ضرور اس کی خوبی کو مانیں ضرور, بہت اچھی بات ہے. کسی کی خوبی کا اعتراف کرنا وہ بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے. یعنی کہ اتنا دل تنگ ہو کے کہا نہیں, ہم اگر اس کا اعتراف کر لیں گے تو یہ کہیں بہت ہی نہ سر پہ چڑھ جائے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے, ایسے بھی نہیں اچھا. نہ یہ اچھا ہے کہ جب کسی سے آپ ناراض ہونے لگیں تو پھر آپ لمٹس کراس کر جائیں. عدل کا دامن ہر وقت میں ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں, عدالتوں میں نہیں بات ہو رہی, عام روزمرہ زندگی میں جب بھی آپ بات کریں گے تو اس کو سامنے رکھیں, چاہے آپ کی اولاد ہے سامنے, کانا دا قربا ہے نا, چاہے اولاد ہے, چاہے کوئی قریبی رشتہ دار ہے, چاہے ماں باپ ہے, عدل کی بات کرو. ٹھیک ہے, اب یہ نہ ہو کہ شکایت کسی سے ہو اور انتقام کسی سے لے رہے ہیں, شوہر کے ساتھ لڑائی ہو اور پیٹ رہے ہیں بچوں کو بیٹھے ہوئے, اب وہ شامت ان کی آئی بھی, یہ تو عدل نہیں ہے. غصہ کسی پہ ہے اور نکال کسی اور کے اوپر رہے ہیں, یہ ہم اسی طرح کرتے ہیں نا, جہاں پہ ہمارا بس نہیں چلتا وہاں پہ تو چپ ہو جاتے ہیں, پر جدھر بس چل رہا ہوتا ہے ادھر خوب ٹھکائی کرتے ہیں. تو دیکھنا چاہیے ہمیں کہ جب بھی میں کوئی بات کرتی ہوں تو, یا کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ کرتی ہوں, میری بات میں کیا انصاف ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنے شوہروں کے بارے میں بھی نا انصافی کی بات کرتے ہیں کہ بس ان سے تو کبھی کوئی سکھ ملا ہی نہیں مجھے, بس مجھے کوئی خیر ملی ہی نہیں, انہوں نے تو کبھی مجھے نہیں راضی کیا. تو چاہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہاں ہاں انہوں نے جو ہمارے ساتھ بھلائیاں کی وہ بھی کوئی ہیں, یہ پھر نا انصافی کی بات ہے. اور یہ بھی نا انصافی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو دوسرے کے اوپر تھوپ دیں, یہ بھی ایک نا انصافی کی بات ہے. ان کی وجہ سے ایسے ہوا, ان کی وجہ سے, یہ بچے ہیں نا, ان کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی, ان کی وجہ سے میرا کام مکمل نہیں ہوا. بعض دفعہ سچ بھی ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ بہانے کے لیے بھی ہم, تاکہ ہمیں نہ کوئی کچھ کہے. تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ الزام دوسرے کے پر تھوپ دیا جائے. اسی طرح جب ہم مثلا اپنی اولاد کے لیے بات کرتے ہیں اور جب دوسرے کی اولاد کے لیے بات کرتے ہیں, اس میں کتنا فرق ہوتا ہے. اپنی اولاد کو تو ہم سارا یعنی وہ دے دیتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ بھائی نہیں اس کا تو بیچارے کا قصور نہیں ہے تو ایسے, لیکن جب دوسرے کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں تو پھر کوئی عدل نہیں ہوتا. سارا بینیفٹ آف ڈاؤٹ اپنی اولاد کو کیوں دے؟ اپنے بچے کی خرابیاں بھی بھلائیاں ہمیں لگتی ہیں, اچھائیں خرابیاں بھی اچھائیاں نظر آتی ہیں, دوسروں کی اچھائیاں بھی برائیاں لگتی ہیں، کسی کی نیکی بھی بری لگتی ہے، کوئی اچھا بھی ہے تو وہ برا ہے، تو یہ عدل نہیں ہے۔ اور اپنے بچے اگر غلط بھی کریں تو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور دوسرے کے بچے اچھا بھی کریں تو وہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو زندگی میں بہت سے مواقع، بلکہ جب بھی ہماری زبان کھلتی ہے ہم کچھ نہ کچھ تو بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے کہ عدل کرو، سچی بات کرو، چاہے دوست ہو دشمن ہو، بات انصاف پہ ہونی چاہیے۔ عموماً جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا تو اسی کے حق میں بات ہوتی ہے، چاہے دوسرا غیر جو ہے وہ صحیح بات کر رہا ہوں، مگر ہمیں صحیح بات اسی کی لگتی جس سے مجھے محبت ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب کوئی مشورہ مانگے، کہیں رائے دینی پڑے، تب بھی انصاف کی بات کرنی ہے۔ مشورہ بھی انصاف کا دینا ہے، رائے بھی انصاف والی دینی ہے، چاہے معاملہ رشتہ دار کا ہو یا غیر رشتہ دار کا ہو۔ اور یہ دیکھیں، یہ بات کہنے کو صرف اتنی سی بات ہے، اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، مگر یہ ہماری پوری زندگی پہ محیط ہے، اس لیے کہ ہم دن میں کتنی یہ باتیں کرتے ہیں، سارا دن تو زبان چلتی رہتی، کیا انصاف کی بات کرتے ہیں؟ کیا جب شوہر کو اس کے گھر والوں کی کوئی بات بتانی ہو تو انصاف کے ساتھ بتاتے ہیں، یا اپنے گھر والوں کی تو بڑی اچھی اچھی کر کے بتاتے ہیں، دوسرے کے گھر والوں کی جب بتانی ہو تو برائی کے طور پہ ہی بتاتے ہیں؟ اوتھ لینا ہے نا تو پھر ہمیں ان باتوں کو بہت غور سے سمجھ کے اور بہت کیئرفل رہنا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو بھی عہد باندھے اللہ کی قسم کھا کے اس کو پورا کرو، چاہے وہ زبانی ہے یا ریٹن کانٹریکٹ ہے۔ مسلمان کا فرض کیا ہے؟ جو عہد بھی کیا ہے اس کو اس نے پورا کرنا، جو کمٹمنٹ باندھی ہے نا اس نے کہ میری کمٹمنٹ ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح اس میں بندگی کا عہد بھی آ جاتا ہے، ایک تو عہد انسانوں کے ساتھ ہے نا، ارے ایک اللہ کے ساتھ بھی تو ہمارا عہد ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ عہد ہے۔ وہ بھی عہد الست یاد ہے، جب ہم روحیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہماری سب کی روحوں کو جمع کیا تھا، کوئی بھی ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، سب کی روحوں کو جمع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا کہ ہاں اللہ، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو پھر یہ بھی ایک عہد ہے، کیا ہم نے اس کو رب مانا ہوا ہے؟ تو واقعی ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے کہ ایک وہی ہمارا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تو دین ہی نہیں ہے، یعنی دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی دیندار سمجھتا ہے، جو اپنے عہد کو وفا نہ کرے۔ ان العہد کان مسئولا، یہ عہد ہے نا، ان کا سوال کیا جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ بھی ایک عہد ہے، ہم نے کسی کو الہ نہیں بنایا سوائے اللہ کے، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ یہ جب ہم نے مان لیا تو اب ہمیں اسلام کے دائرے میں ہم آ گئے، اب اس کے جتنی بھی اس کی شکیں ہیں وہ ساری ہمیں پوری کرنی ہوں گی۔ کوئی حکم ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب ہم نے نہیں ماننا، کیونکہ ہم نے اب یہ عہد کر لیا۔ تو اگر آپ کو عہد الست نہیں بھی یاد، تو لا الہ الا اللہ تو آپ نے بالکل پورے شعور کے ساتھ بولا ہے نا، وہ تو بے ہوشی میں نہیں بولا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے، اس کو تو نہیں یہ کہہ سکتے نا۔ تو یہ عہد ہے، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ ہے جس کی وصیت کرتا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ اس کی وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، نصیحت قبول جو کرنا چاہے وہ ان باتوں کے اوپر عمل کریں، یہ ہیں وہ چیزیں، یہ ہیں وہ کام کی باتیں، یہ نہیں کہ تم خود ہی حلال حرام کے فیصلے کرتے رہو، یہ ہیں نصیحت کی باتیں۔ مگر دیکھیں نصیحت بھی وہی قبول کرتا ہے نا جو نصیحت لینا چاہتا ہے، جو کہے کہ ہاں بھائی میں ویلکم۔ کچھ لوگ تو پہلے کہہ دیں گے نہیں نہیں ہمیں کسی نصیحت کی ضرورت نہیں، اپنے پاس ہی رکھو اپنی نصیحت، وہ کیا قبول کرے گا؟ تو پہلے تو آپ کو اپنے دل کو اس پہ راضی کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نصیحت کی میں نے وہ قبول کرنی ہے، اچھا اب ان کو نمبر آپ لگاتے جائیں گے، یہ بھی عہد اللہ اوفو، یہ نمبر 9 ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا. یہ سیدھا راستہ ہے، یہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ یہ سیدھا جنت میں لے کر جاتا ہے. یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ ہے قرآن، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ سورۃ الانعام، یا یہ احکامات، یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، بس پیروی کرو اس کی، یہ ہے نمبر 10 حکم، اس حکم کی پیروی کرو، اس راستے کی پیروی کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالکل سٹریٹ لائن کھینچی اور فرمایا اللہ کی سیدھی راہ یہی ہے. پھر اس کے دائیں بائیں اور لکیریں کھینچی اور لائنز لگائیں اس کے اوپر، ہوریزونٹل، ایک ورٹیکل سیدھی لگا دی، پھر ہوریزونٹل لائنز لگائیں، اور فرمایا ان تمام راہوں پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. پھر آپ نے اسی آیت کا شروع کا حصہ تلاوت فرمایا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یہ سیدھا راستہ جو جا رہا ہے نا اس کے اوپر چلو. ولا تتبعوا السبل، اور تم نہ پیروی کرو راستوں کی، یہ جو ہوریزونٹل لائنز ہیں نا ان کے اوپر نہ چلے جانا. جیسے ہم ایک ہائی وے پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ ایگزٹس ہوتے ہیں، تو ایگزٹ نہیں آپ نے لینا کوئی بھی، یہ ان راستوں کے اوپر، ان پگڈڈیوں کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ بلا رہا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، وہ جدا کر دیں گے تم کو اس راستے سے، یعنی اب ہائی وے سے وہ تمہیں جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے. اگر تم ان سبل پہ جاؤ گے نا، بہت سارے سبل ہیں، ایگزٹس تو بہت سارے آتے ہیں نا ہائی وے پہ، ہائی وے ایک سیدھی چل رہی ہوتی ہے، اس پہ کتنے سارے ایگزٹ آتے ہیں، کسی ایگزٹ پہ نہیں جانا، ورنہ آپ اسٹریٹ وہ جو راستہ ہے نا، سبیل ہے، اس سے الگ ہو جاؤ گے. ظاہر ہے آپ ہائی وے سے اتر گئے تو دور چلے جائیں گے آپ، تو اس اصل راستے پر ہی رہنا ہے، ادھر ادھر نہیں ہونا کہیں پہ بھی. حدیث میں ہے ابن مسعود سے کسی نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے، آپ نے فرمایا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، اسی کا دوسرا سرا جنت میں جا ملتا ہے. یعنی یہ راستہ ہے نا، وہ کہاں جاتا ہے؟ دوسرا اس کا اینڈ کہاں پہ ہے؟ جنت میں. اس کے دائیں بائیں، رائٹ اینڈ لیفٹ، بہت سی اور راہیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا جو ایگزٹ جن کو کہہ رہی ہوں، جن پر لوگ چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی طرف بلا رہے ہیں، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. جو ان راہوں میں سے کسی راستے پہ ہو لیا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، سمجھا گئی نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال بیان فرمائی ہے، اس راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہیں جن میں بہت سے دروازے لگے ہوئے ہیں، اور سارے دروازے، ابھی ایک اور طرح سے اسی کو ڈسکرائب کیا، دروازے لگے ہوئے ہیں اس راستے کے سائڈوں پہ، اور سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں اور ان پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں. اس سیدھی راہ کے سرے پہ ایک پکارنے والا پکارتا رہتا ہے، لوگو تم سب اس صراط مستقیم پہ آ جاؤ، راستے میں بکھر نہ جانا. ٹھیک ہے، اب یہ کون ہے؟ یہ نبی ہیں جو بلا رہے ہیں کہ اس سیدھے راستے پہ رہو، اس میں، اس راستے میں ادھر ادھر نہ ہو جانا. بیچ راہ کے بھی ایک شخص ہے، جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولو، کھولو گے تو سیدھے راستے سے دور نکل جاؤ گے. کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ان کو راستے کی، سیدھے راستے کی طرف بلاتا رہتا ہے. بس سیدھی راہ اسلام ہے، دونوں دیواریں اللہ کی حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور جو نمایاں شخص ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اوپر سے پکارنے والا اللہ کی طرف نصیحت کرنے والا ہے، جو ہر مومن کے دل میں ہے. ایک وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ضمیر بھی بٹھایا ہوا ہے نا، ہر ایک کے دل کے اندر، ایک سینے میں ایک ضمیر بھی ہے اور ایک قرآن بھی ہے جو بلاتا رہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، ادھر ادھر رہو، سیدھے رہو، ادھر آ جاؤ. دیکھیں جب ہم بھولنے لگتے ہیں، یہ قرآن ہمیں بلاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا یہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، تو ادھر ادھر نہیں ہونا. اور دیکھیں سبیل واحد ہے، اور سبل جو ہے نا، جو گمراہی کے راستے ہیں، وہ کئی سارے ہیں. اتنی گمراہیاں آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، ہر طرف آپ میڈیا دیکھیں، آپ اور حالات دیکھیں جو چل رہے ہیں، اتنی گمراہیاں ہیں، اتنے سارے اور راستے لوگوں نے، کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا. سمجھ لیں ایک جنگل ہے جس میں شور مچا ہوا ہے، کوئی کوئی بولی بول رہا ہے، کوئی کوئی بولی، کوئی ادھر کو بلا رہا ہے، کوئی ادھر کو بلا رہا ہے. اب آپ، اللہ معاف کرے اگر ایمان کمزوروں نے، انسان کہتا ہے پتہ نہیں کون سا راستہ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون سا ہی کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، وہ کہتے ہیں ہماری طرف آ جاؤ، میں کدھر کو جاؤں. نہیں، وہ سارے سبل ہیں، وہ سب گمراہی کے راستے ہیں. حق کا راستہ ایک ہی ہے, ناحق کے بہت سارے راستے ہو سکتے ہیں, لیکن حق کا راستہ ایک سے زیادہ نہیں ہے. نہیں, وہ بھی ٹھیک ہے اور ہم بھی ٹھیک ہیں, ایسا نہیں ہے. ایک ہی راستہ جو حق کا ہے, ٹھیک ہے, تو اس راستے پہ رہنا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی, اور بڑی مؤثر نصیحت تھی. حضرت عرباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت سن کے, اور دل خوفزدہ ہو گئے. تو ایک آدمی نے کہا, یہ تو الوداع ہونے والے شخص کی نصیحت ہے, آپ ہم کو کیا وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, اور حاکم کا حکم سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں, خواہ وہ حبشی غلام ہو. تم میں سے جو شخص بعد میں زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا. تم نئی نئی باتوں میں پڑھنے سے بچنا, کیونکہ نئی نئی باتیں گمراہی ہیں. تم میں جو شخص دین میں نئی نئی باتیں دیکھے وہ میری سنت کو لازم پکڑ لے, اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لے, اور اس سنت کو دانتوں سے پکڑ لو, یعنی اتنی مضبوطی سے پکڑ لو. یہ ترمذی کی حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ایک راستہ جو انہوں نے دکھا دیا, اسی پہ چلنا ہے, ان سبل پہ نہیں جانا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں, یہ وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تم سیدھے راستے پر رہو, تم بچتے رہو, تم آگ سے بچ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے ان باتوں کی. تو دیکھیں, آپ تین دفعہ وصاکم کی بات آئی ہے, لعلکم تعقلون کے ساتھ, پھر لعلکم تذکرون کے ساتھ, پھر لعلکم تتقون کے ساتھ. ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ آئی ہیں. پہلے آئی کچھ احکامات, پانچ احکامات بتا کے, پھر چار احکامات بتا کے, پھر اس کے بعد یہ آخر کے اندر آئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک عام دنیا کے قوانین کی طرح نہیں ہے, بلکہ بہت طریقے کے ساتھ, ہر قانون کے ساتھ اس کو آسان کرنے کی تدبیر بھی بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اور آخرت وہ چیز ہے, فکر آخرت, جو انسان سے قانون کی پابندی کرواتی ہے, چاہے وہ اکیلا ہے چاہے وہ سب کے سامنے ہے. اس لیے تینوں آیتوں کے آخر میں ایسے ایسے کلمات لائے گئے جس سے انسان کا رخ اس دنیا سے پھر کے اللہ کی طرف ہو, آخرت کی طرف ہو جائے. دیکھیے, پہلی آیت میں جو پانچ احکامات دیے گئے نا, شرک سے بچنا, والدین کی نافرمانی سے بچنا, قتل اولاد سے بچنا, بے حیائی کے کاموں سے بچنا, اور کسی کا ناحق خون کرنے سے بچنا, ان کے آخر میں تاخلون آیا, کیونکہ زمانہ جاہلیت والے ان چیزوں کو عیب جانتے ہی نہیں تھے. اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو, اپنی آبا و اجداد کی رسموں کو چھوڑو, عقل سے تو کام لو, عقل بھی یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد چار احکامات آئے, مالے یتیم کے پاس نہ جانا, ناپ تول میں کمی نہ کرنا, بات کرنے میں حق کرنا, اور اللہ کے عہد کو پورا کرنا. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ضروری ہونے کو ایک جاہل بھی سمجھتا ہے, اور ان پہ کوئی لوگ عمل کرتے بھی تھے, مگر اکثر ان میں غافل تھے. تو غفلت کا علاج کیا ہے؟ یاد دہانی, کہ دوبارہ یاد کر لو, یاد دہانی کرائی گئی, آخرت کو یاد کر لو. تیسری آیت میں آپ دیکھیں صراط مستقیم کے لیے بات آئی ہے کہ اس کے خلاف دوسری راہوں سے بچو. صرف خوف خدائی ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنی خواہشات سے باز رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے, صرف خوف خدا, انسان اپنی خواہشات پہ نہ چڑھے. اس لیے لعلکم تتقون ہے کہ تم, تاکہ تم تقوی اختیار, تم بچ جاؤ, تم ڈر جاؤ. تو یہ ہے وصیت نامہ. ابھی ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں.
قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
ثم پھر اب یہاں پہ پھر کیوں آیا یعنی یہ احکامات دینے کے بعد یہ پھر کی بات کیوں آئی کہ پھر آتینا موسی کتاب پھر ہم نے دی موسی علیہ السلام کو کتاب اس لیے کہ یہ احکامات ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیے گئے پہلے انبیاء کو بھی دیے گئے تو پھر اس کے بعد موسی علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی اور اس کتاب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اللہ کے نام کے بعد یہی آیات تھیں یہی حکم تھا اور آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن پورا کرنے کو اوپر اس کے جو نیکی کرے جو نیکی کرنا چاہتا ہے جو احسان کرنا چاہتا ہے جو احسان کی روش پہ چلنا چاہتا ہے بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نعمت کی تکمیل تھی یہ نعمتیں تو اور بے شمار انسان کے پاس ہوتی ہیں نا کتنی ساری نعمتیں لیکن سمجھ لیں کہ یہ ساری نعمتوں کو مکمل کرنے والی کیا چیز تھی تورات تھی جو نعمتوں کو مکمل کرنے والی چیز تھی اس کے لیے جو واقعی بھلائی کی تلاش میں ہو جو بھلائی کرنا چاہتا ہو جو احسان کے لیول پہ پہنچنا چاہتا ہو اس کے لیے واقعی اللہ کی کتاب جو ہوتی ہے نا وہ نعمتوں کو مکمل کر دیتی جیسے اب ہم نے قرآن جب نہیں پڑھا تھا الحمدللہ ہمارے پاس نعمتیں تو پہلے بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہم تو گن بھی نہیں سکتے اور اس قابل بھی نہیں ہیں لیکن جب قرآن پڑھا نا تو واقعی نعمتوں کا احساس ہوا نعمتیں جیسے مکمل ہو گئی کیونکہ اب ہم نعمتوں کو بھی قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں اب ہر ایک نعمت میں بھی اللہ ہی نظر آتا تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی بڑی عظیم کتاب تھی اور یہ لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ آج کی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے وہ جو ہے تورات ہے اس لیے کہ اس میں تو دو دفعہ تو وہ ویسے ہی گم ہو گئی تھی تو اس کو پھر بائی ہارٹ لکھا گیا تھا حافظے سے تو اور اس کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے جس اتنا وقت گزرتا گیا چینجز کتنی آئیں ان کی کتابوں میں خود ہی ایڈ سبٹریکٹ کرتے رہے چیزیں تو یہ وہ ایگزیکٹلی تو نہیں ہے لیکن جو واقعی اللہ کی طرف سے کتاب آئی تھی وہ ایسی کتاب تھی کہ ہر اس انسان پہ جو اچھا کرنا چاہے اپنی زندگی میں اس کے لیے نعمت کو تمام کرنے والی تھی وہ تفصیل لکل شعین اور ہر چیز کی تفصیل ہر چیز کی تفصیل کا مطلب یہ نہیں کہ چونٹی سے لے کے چاند سورج تک کی ڈیٹیلز اس کے اندر دی گئی تھی بلکہ شریعت کے احکامات جو ہے نا ان کی ڈیٹیل تھی ان کے بارے میں سب ڈیٹیل کے ساتھ کلیئر بتا دیا گیا تھا وہ ہدن اور وہ بھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے وہ رحمتن اور رحمت تھی لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون تاکہ وہ ملاقات اپنے رب کی ملاقات پہ ایمان لائیں آپ کو پتہ ہے جو یہودی تھے ان کے اندر کون سی چیز تھی ایسی جس کا بالکل سمجھ لیں وہ کھو چکے تھے اس کے کانسیپٹ کو اور وہ تھی فکر آخرت آخرت کی یاد وہ دماغوں سے نا محو ہو چکی تھی اللہ تعالیٰ معاف کرے حضرت کے ساتھ جیسے آج ہمارے اندر سے بھی فکر آخرت محو ہو چکی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ان کو یہ کتاب دی گئی تھی یہ ہدایت تھی ان کے لیے اس میں تفصیل تھی یہ ان کے لیے باعث رحمت تھی کہ شاید وہ اس کتاب کو پڑھ کے اللہ کی ملاقات کا یقین ان کے دل میں پھر سے راسخ ہو جائے ورنہ ایسے نہیں تھا کہ ان کی شریعت میں آخرت پہ ایمان تھا ہی نہیں نہیں یہ تو تھا ہر ایک یعنی نبی کی شریعت میں یہ رہا ہے لیکن وہ جب ذہنوں سے نکل جاتا ہے نا تبھی انسان پھر الٹے راستے پہ چل پڑتا ہے تبھی تو پھر وہ دالین ہو گئے مغدوب ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو خوف ہونا چاہیے وہ ہی ختم ہو چکا تھا بالکل بھول چکے تھے ویسے تو کہنے کو تو سب ہی کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں مگر یقین ہے کہ نہیں یقین نہیں تھا تو یہ احساس جگانے کے لیے آئی تھی. وَهَذَا كِتَابٌ, اور یہ ہے کتاب. کون سی؟ اب یہ قرآن بھی وہ کتاب ہے کہ انزلناہ مبارکن, ہم نے نازل کیا اس کو بابرکت, اس میں بڑی برکت ہے. واقعی اس میں برکت ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہم برکت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں, تو واقعی برکت تو ہے اس میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نفع دیتی ہے دین میں کا بھی, دنیا کا بھی نفع دیتی ہے. اور مبارک ہونے سے کے اعتبار سے یہ تورات سے بھی زیادہ مبارک ہے, اس لیے کہ وہ تورات تو صرف ایک قوم پہ اتری تھی نا, جبکہ یہ ساری انسانیت کے لیے آئی ہے. تورات صرف ایک زمانے کے لیے آئی تھی, یہ قیامت تک کے لیے. تورات صرف اس قوم کے مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے آئی تھی, جبکہ قرآن پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتا ہے, حل بتاتا ہے. اور ساری جتنی آسمانی کتابیں آئی تھیں نا, ان کے جو بھی اہم مضامین تھے ان کو اس نے اپنے اندر سمو لیا. اب دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں, اب کسی اور بک کی ضرورت نہیں رہی. تو اب کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ فَاتَّبِعُوهُ, یہ اہم بات ہے, اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو سرکل کریں کہ یہ کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے بابرکت کتاب اتاری ہے. لیکن اب یہ بات نہیں بس تمہیں اس کی برکتیں سمیٹنے کا, یہ ہے کہ اب ہمارے رزق کے مسئلے حل ہو جائیں, قرآن خوانیاں کرا لوں میں, اب میاں کی جاب نہیں ہے جاب مل جائے ان کو, اور گھر میں بھی بس لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے یہ برکت والی کتاب ہے, مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ تم اس کے پر چلو, اس کی پیروی کرو. گھر میں قرآن خوانی کرانے سے برکت نہیں آئے گی, اس کا اتباع کرنے سے برکت آئے گی. فَاتَّبِعُوهُ, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کی پیروی کرنا کوئی فرض ہے؟ پانچ پلرز آف اسلام ہیں, تو وہ پانچ پلرز ہی ہیں, اس کے اندر کہیں قرآن کے اوپر چلنا تو کہیں نہیں ہے. تو قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ فَاتَّبِعُوهُ, اس کو فالو کرو. یہ فالو کرنے کے لیے آئی, یہ نہیں کہ تم اس کو کہو کہ یہ قرآن تمہیں فالو کرے. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا قرآن ہمیں فالو کرے, کیونکہ ہم کیا ہے جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق ہم کسی طرح قرآن کو مولڈ کر لیں جیسے ہم چاہتے ہیں, ہر بس قرآن ہمیں فالو کرے. نہیں, ایسے نہیں ہے, ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے. وَاتَّقُوا, اور تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. عملی طور پہ ہماری زندگی میں رب کا اتنا ڈر آ جائے کہ کہیں پہ بھی ہم اس کی نافرمانی نہ کریں, تب کیا ہے اس کا انعام. ان یہ دو کام تم کرو گے نا, اس کتاب کو فالو کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے, تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہم پہ رحم کر دے, سب چاہتے ہیں نا مرسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحم چاہتے ہیں, اس کی رحمتیں چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے یہاں پہ بتائے گئے ہیں. اس کتاب کو فالو کرنے سے رحم ملے گا, صرف ایسے پڑھتے رہنے سے نہیں, فالو کرنے سے. اور دوسری کیا بات؟ تقوی اختیار کرنے سے. اب آپ اگر اس کتاب کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھیں اور اس کو بند کر کے رکھے چھوڑیں, تو آپ کیسے اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں برسیں ہمارے گھر میں؟ کیسے ہوگا جبکہ اس کے اوپر چلنا ہی نہیں ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں, وہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے, اور ہم نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے, اور ہم نے تو سیکھنے, جب پڑھیں گے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا اس میں کیا لکھا. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو 10 کمینڈمنٹس آئی ہیں ہمارے لیے, جو 10 کمینڈمنٹ, وہ موسیٰ علیہ السلام والی نہیں کہہ رہی, یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں 151 آیات سے 153 تک, صرف مجھے اتنا بتائیں کہ کیا جب قرآن کریم سے آپ نہیں جڑے تھے, نہیں پڑھتے تھے, نہیں سیکھ رہے تھے, کیا آپ کو ان کا پتا تھا کہ ان کا اوتھ لینا ہے مجھے؟ کیا آپ کو ان کے بارے میں ایسا علم تھا جیسے آج آپ کا دماغ روشن ہوا ہے؟ ان کو ایسا امپورٹنٹ آپ نے سمجھا تھا؟ نہیں تھا ایسا. تو کیسے پھر عمل کریں گے؟ جب اس کے علم لیں گے تو عمل کی باری تب آئے گی نا. اور چونکہ ہم نے, ظاہر ہے آگے بات آ بھی رہی ہے, جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم علم بھی کیوں لیں. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. ان تقولوا کا مطلب کیا؟ یہ کہ تم کہو، لیکن یہاں پہ لا محذوف ہے، یا پھر یہ کہ مبادہ تم یہ کہو، یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو، ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہو، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک دن آئے کہ تم یہ کہو کیا انما انزل الکتاب على طائفتین، کہ بے شک اتاری گئی تھی الکتاب یعنی جو اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب ہے، على طائفتین اوپر دو گروہوں کے، دو گروہوں پہ اتاری گئی تھی، من قبلنا جو ہم سے پہلے آئے، کون سے وہ دو گروہ تھے جن پہ الکتاب اتاری گئی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب آئی، کون سے دو گروہوں پہ؟ یہود و نصارہ پہ. یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ یہود و نصارہ پہ تو کتاب آئی تھی. وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، البتہ ہمیں، ہمارے پاس کون سی کتاب آئی جو ہمیں آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کتاب پہ عمل کیوں نہیں کیا، آپ اللہ کی مرضی پہ کیوں نہیں چلے. یہ نہ ہو کہ تم قیامت کے دن اٹھ کے یہ کہو، سمجھ آئی بات؟ یعنی اب تم یہ نہیں کہہ سکتے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مشرقین مکہ سے کہا جا رہا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا سورۃ الانعام مکی دور کی آخری سورتوں میں سے، تو مشرقین سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم اللہ کے سامنے اس دن کھڑے ہو کے یہ کہو اللہ ہمارے پاس کہاں کتاب آئی، ہمیں تو کتاب ملی نہیں، ٹھیک ہے ان کو تورات ملی، ان کو انجیل ملی، لیکن ہمیں تو کوئی کتاب نہیں ملی نا، تو اب ہم سے پھر کیوں پوچھ رہے ہیں آپ، ہم نے تو وہ کتابیں نہیں پڑھی، ہمیں کیا پتا ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا تھا، وہ تو ان کے پاس آئی تھی. ظاہر ہے وہ لوگ تو اپنی کتابیں ویسے ہی لاک میں رکھتے تھے، تو ساروں کے پاس ایکسیسیبل ہی نہیں تھی، تو ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان میں کیا تھا، تو اللہ پھر ہمارے اوپر تو نہ آپ کوئی سزا وغیرہ کریں. تو اب تم یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اب حجت تمام کر دی، اب آ گئی ہے تمہارے پاس کتاب. ناؤ یو کین ناٹ گیو این ایکسکیوز آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ نہیں نہیں ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ ہمیں کیا پتا تھا. اب یہ بات نہ صرف مشرقین مکہ کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے. آپ کے پاس آئی ہے کہ نہیں کتاب؟ آج بتائیں، اس بات کا جواب بتائیں مجھے، آپ کے پاس کتاب آ چکی کہ نہیں آ چکی؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ تو سعودی عرب والوں کے پاس آئی ہے، میرے پاس تو آئی نہیں. آئی ہے آپ کے پاس کتاب، رائٹ؟ آپ کے گھر میں پڑھی ہے نا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے پچھلے لوگوں پہ آئی تھی، ان کے پاس آئی تھی، عربوں کے پاس آئی تھی، ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں، ہمیں کیا پتہ اللہ کی مرضی کیا ہے، ہمیں کیا پتہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یعنی ہم تو بڑے انوسینٹ ہیں بےچارے، ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں، اللہ نے کتاب دے دی ہے. ناؤ یو کین ناٹ پلیڈ اگنورینس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہوں بےچاری مجھے کیا پتا، یہ کہہ کے آپ آخرت میں نہیں بچ سکتے. کوئی نہیں کہہ سکے گا ہمیں نہیں پتا. آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا میں تو اسی لیے نہیں پڑھتی کہ پھر عمل کرنا پڑے گا، جب میں نے عمل ہی نہیں کرنا تو پھر کیوں پڑھوں. یہ مجھے کسی نے خود کہا ہے، اس لیے میں یہ بات کوٹ کر رہی ہوں. مجھے خود کہا کہ بھائی دیکھیں، جب ان کو قرآن کی طرف بلایا گیا، بھائی درس وغیرہ ہوا، انہوں نے کہا جی دیکھیں عمل کرنا ہو تو میں آؤں نا اس کی طرف، لیکن کیا فائدہ میرا پڑھنے کا؟ میں نے یعنی انہوں نے نا سوچ لیا ہوا کہ میں نے عمل کرنا ہی نہیں، وہ طے کر لیا پہلے ہی. تو اس بدنیتی کو اللہ نہیں سن رہا کیا؟ کس کو بتا رہی؟ مجھے بتا رہی ہو تو یا تو یہ ہو کہ اللہ کو نہیں پتا، میں تو اس دن جا کے بڑے آرام سے کہہ دوں گی اللہ مجھے کیا پتا تھا، میں بیچاری انوسینٹ، مجھے کیا پتا، میں نے تو اس لیے، میں نے ظاہر ہے میں جانتی نہیں تھی تو میں نے اس پہ عمل کیا کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ تو آج سن رہا ہے نا تمہاری بدنیتی، کہ آج جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اسی لیے نہیں پڑھوں گی کیونکہ میں نے عمل نہیں کرنا، یہ انسانوں کو نہیں سنا رہے، یہ اپنے خلاف کیس خود ہم کر رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے بھی لکھ لیا، اللہ نے بھی سن لیا، مجھے کیا بتانا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھتے ہیں اللہ کو ٹرک کریں گے، اللہ کو ٹرک کریں گے، ہم کہہ دیں گے ہمیں ایسے ایسے اور اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا. آپ مجھے بتائیں کسی ملک میں آپ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ جا کے ریڈ لائٹ کراس کر لیں، اس کے بعد آپ کہیں پولیس والے کو نہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کیا پتا میں نئی نئی اس ملک میں آئی ہوں، مجھے کیا پتا اس کا قانون، تو وہ چھوڑ دے گا کیا آپ کو؟ آپ کوئی جرم کریں اور اس کے بعد عدالت میں کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اتنی انوسینٹ ہوں، مجھے کیا پتا، کسی کو مارنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، مجھے انہیں پتہ نہیں تھا، تو چھوڑ دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو یہ کتاب دے دی ہے نا تو آپ کا ایکسکیوز ختم ہو گیا. اب آپ نے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا وہ آپ کا معاملہ ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ایکسکیوز آپ یہ نہیں دے سکیں گے قیامت کے دن اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، آپ نہیں ایکسکیوز دے سکتے کیونکہ آپ کے پاس کتاب آ گئی. کیا وہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا تمہارے گھر گھر میں کتاب تھی, کیوں نہیں تم نے اس کو سیکھا, کیوں نہیں اس کو سمجھا, کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا؟ کیا یہ نہیں کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کو کہ اب نہیں تم کہہ سکتے یہ کہ ہمیں کیا پتا تھا, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا, ہم تو جانتے ہی نہیں تھے, ہم تو اس کے پڑھانے سے ہی غافل تھے, ہمیں تو وہ کتابیں ملی ہی نہیں. اب تمہارے پاس آ گئی ہے, اب تمہارے یہ بہانے نہیں چل سکتے قیامت کے دن, یعنی اب تمہاری پوچھ ہوگی. ہم سب بھی کان کھول کے پھر یہ آیتیں دیکھ لیں. او تقولو, یا تم یہ کہو, اس میں بھی لا محذوف بھی کہہ سکتے ہیں, یا نمبر ٹو یہ بھی بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو پتا کہ تم یہ کہو گے. او تقولو, یا یہ نہ تم کہو, مبادہ یہ تم کہو, ہو سکتا ہے تم یہ کہو, لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدا منہم. یہ بھی ہماری بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم پہ نازل کی جاتی نا کتاب تو ہم تو بہت ہدایت یافتہ ہوتے, ہم تو بڑے ہدایت یافتہ. یعنی یہ تو اب یہ یہود اور نصارہ پہ کتاب نازل ہوئی اور انہوں نے تو یہ بدتمیزیاں کی اور وہ تو مغدوب ہو گئے اور یہ ہو گئے, ہمارے پاس کتاب آتی نا ہم پھر ذرا دکھاتے کہ ہدایت ہوتی کیا ہے, ہدایت پہ چلنا ہوتا کیا ہے. ہمیں تو موقع نہیں ملا نا, تو ہم اس لیے ہم نے کیا دکھانا تھا. لیکن اگر ہمیں کتاب دی جاتی نا پھر پتہ چلتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایکسکیوز بھی ختم کر دیا گیا, جیسے ہدایت آ گئی, کتاب آ گئی, اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم پہ آتی تو ہم کر کے دکھاتے. آ گئی ہے نا, اب کر کے دکھاؤ, کیونکہ ہمارے دعوے تب تک ہوتے ہیں جب تک وہ دور دور چیز ہوتی ہے, تو پھر ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, بس مجھے موقع مل جائے, اگر کوئی جنگ ہو تو میں بتاؤں کہ اللہ کے راستے میں جان دینا کیا ہوتا ہے, اگر موقع ملے تو تب پتہ چلے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتی ہوں. پھر ہم کتنے دعوے کرتے ہیں نا, مجھے قرآن کی کوئی کلاس میرے گھر کے قریب مل جاتی تو پھر پتہ چلتا کہ میں کیسا پڑھتی ہوں. بس یہاں پہ کوئی انتظام ہی نہیں ہے, اس لیے میرے گھر کے پاس مسجد ہوتی تو پھر میں بتاتی کہ کس طرح سے مسجد جایا جاتا ہے, اگر یوں ہوتا تو پھر میں یوں کرتی, اور یوں ہوتا میں بھی اگر جاب نہ کرتی ہوتی گھر میں بیٹھتی نا تو پھر میں بھی بتاتی کہ کیسے کلاس لی جاتی, پھر دیکھنا تھا میں نے کتنا اچھا پڑھنا تھا. تو یہ اگر مگر کی باتیں کوئی چیز نہیں ہوتی کہ یہ ہے تو ایسا ہو جاتا, ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. جن حالات میں بھی آپ ہیں انہی میں آپ نیک عمل کر کے دکھائیں, انہی میں آپ اچھے بن کے دکھائیں. یہ ایکسکیوزز دے کے آپ خود کو مطمئن نہ کریں کہ اگر ایسا ہوتا نا تو پھر میں بھی یہ بن کے دکھاتی. یہ بڑے بڑے دعوے, ٹھیک ہے, آئیڈیل سچویشن کچھ لوگوں کو ملتی ہے, کچھ کو نہیں ملتی. ہو سکتا ہے آپ کے حالات کو آئیڈیل حالات نہ ہوں, آپ کے بچے چھوٹے ہوں, آپ جاب کرتی ہیں, آپ کا یہ مسئلہ ہے, آپ کا وہ مسئلہ ہے, مسئلوں کی آپ کے پاس بہت لمبی لسٹ ہے, مگر آپ نے انہی حالات میں کرنا ہے, انہی حالات میں, ٹھیک ہے. اگر اتنا نہیں کر سکتے جتنا کہ آئیڈیل سچویشن میں کر سکتے تھے, مگر جو آپ کی سچویشن اس میں ہی بیسٹ کر لیں. اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ اس سچویشن میں ہوتی تو کیا کرتے, یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنا, اس نے یہ دیکھنا کہ جو آپ کے حالات ہیں اس میں آپ نے کیا کیا. بعض دفعہ ہم ساری زندگی بس اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, میرے بھی حالات اچھے ہو جائیں تو پھر میں بھی یہ کر کے دکھاؤں. بھائی ہو سکتا ہے آپ کو اچھے حالات مل جائیں, آپ کی زندگی میں ویسے آئیڈیل سچویشن آ جائے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر نہ آئے کبھی. اگر اچھے حالات آ بھی جائیں گے تب بھی بعض لوگ تب بھی نہیں کر پاتے, جیسے اب انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی اگر کتاب ہوتی تو پھر, بھائی آ گئی آپ کتاب, آپ تو تم مان بھی نہیں رہے اس کتاب کو. تم تو بڑے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہاں ہم اگر ایسے ہوتا تو پھر ہم یہ کرتے. تو کبھی حالات مل سکتے ہیں, کبھی حالات نہیں ملتے. تو انسان بس اپنے آپ کو اسی طرح بہلا بہلا کے نہ رکھے, جو حالات ہیں ان میں ہی آپ کریں, جتنا بیسٹ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, اس کے مطابق کر کے دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تو حجت تمام کر دی ہے تاکہ تم قیامت کے دن آ کے یہ نہ کہہ سکو کہ ہاں بھائی ہم یہ کر کے دکھاتے. آپ کے لیے حجت تمام ہو گئی, آپ کے پاس کتاب بھی ہے, اب الحمدللہ ہر طرح سے سیکھنے کا انتظام بھی ہے, ہر طرح سے سوٹیبل آورز بھی ہیں, ریکارڈنگز بھی ہیں, پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے نہیں اللہ بس میں کیا کرتی، میرے پاس حالات نہیں تھے، میرے پاس کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی، میں ایسے نہیں تھا، وہ ویسے نہیں تھا، یہ چیزیں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حجت تمام کر دی ہے، اور یہ جو بلند و بانگ دعوے ہیں یہ نہیں آپ آج کر سکتے، ایسے ہوتا تو پھر میں یہ کرتی. تو اب تمہارے پاس ہدایت آ چکی، فقد جاءکم بینات من ربکم، تمہارے پاس آ گئی ہے کھلی دلیل تمہارے رب کی طرف سے. دیکھیں مشرکین مکہ کے تناظر میں تو آپ یہ آیتیں دیکھیں گے، لیکن اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں، کیا میرے پاس نہیں آ گئی کھلی دلیل؟ آ گئی ہے، اتنی یہ روشن دلیل ہے، اس کو لانے والے کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے سامنے روشن دلیل بن کے آ گئی ہے. وہ ہدا و رحمہ، اور یہ ہدایت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے. اسی لیے ہم نے اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام اور رحمہ اسی لیے رکھا، یہ قرآن رحمت ہے، ہمارا یہ پڑھنا اللہ کی طرف سے اتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمیں کہیں جانا نہیں پڑتا، کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑتا، ہم ایک مفت میں بیٹھے ہوئے صرف اپنا وقت لگا کے بس ہم بیٹھ جائیں، کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے نا کہ آپ کے گھر آ کے کوئی آپ کو پڑھا دے سکھا دے. تم تو اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اللہ نے دیکھو تمہیں ایک راستہ دکھا دیا زندگی گزارنے کا، اور تمہیں سے کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا، مجھے کیا پتا عربی کا، مجھے کیا پتا. اب اس کا بھی انتظام ہو گیا، اب کیا کہو گے؟ ہر چیز اس میں واضح طور پہ کھول کھول کے بیان کر دی گئی. اب بتاؤ کہ اب کسی کے پاس اللہ کی آیتیں بھی آ جائیں پھر بھی وہ انہیں جھٹلائے، تو فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، کہ کون اس سے بڑا پھر ظالم ہو سکتا ہے کہ جب اس کے سامنے ایسی آیتیں بھی آ جائیں پھر اس کے بعد پھر وہ کہے میں نے نہیں ماننا، پھر وہ کہے فتبعوہ کا الٹ کر دے کہ میں نہیں مانوں گی، بجائے اس کا اس کو ماننے کے وہ صدفہ اور رکے، اس سے خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکے. جس کے سامنے کھول کھول کے یہ باتیں بیان کرتی ہیں، اور اللہ کی آیات میں وہ بھی آیتیں ہیں، جو بھی ہم نے 10 احکامات 10 احکامات پڑھے ہیں وہ بھی اس میں آ گئے. کون ہے جو ان کو پھر جھٹلاتا ہے؟ جو چاہے جھٹلانا ایک منہ سے ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتی، ایک عمل سے بھی جھٹلانا ہوتا ہے کہ منہ سے تو نہیں آپ نے بولا شرم کے مارے، لیکن عمل سے کہا کہ نہیں، دل میں سوچا کہ نہیں بس ٹھیک ہے آ تو گئے ہیں پڑھ تو لیے، لیکن عمل کس نے کرنا ہے ان پہ؟ یہ کون ان کو مان سکتا ہے؟ یہ بھلا آج کے وقت میں کوئی ہو سکتا ہے ایسے؟ ان کو پر عمل نہ کرنا بھی ان کی تکذیب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا ظالم ہے، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے یہ باتیں آئیں بھی اور وہ یہ کہے کہ میں نے نہیں ان پہ عمل کرنا، ان کو جھٹلائے اپنے عمل سے اور ان سے رک جائے. ورنہ دیکھیں انسان جس چیز کو اپنی فائدے کی چیز سمجھتا ہے نا، کبھی بھی نہیں اس سے رکتا، ضرور اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ یہ تو اس میں کیا فائدہ ہے، اس کو اس کا فائدہ ہی نہیں سمجھ آ رہا، وہ اس کا سمجھتا ہی نہیں اپنے فائدے کے لیے، تو وہ ظاہر ہے اس سے رکے گا. وہ صدفہ عنہا، ان سے رکتا ہے، وہ خود بھی رکتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے. آیات سے رکنا کیا ہے؟ ان سے پہلو تہی کرنا، میں نے آپ کو اس کے معنی بتایا نا، کنی کترانا، اللہ کے حکم سے منہ موڑنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ کہیں دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہوا اپنی سوسائٹی میں؟ دیکھتے ہیں آپ کہ اللہ کی آیات سے کوئی منہ موڑ رہا ہو؟ جو اللہ کے آیات کو سن کے سنی ان سنی کر دے وہ کیا ہے؟ اس کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. منہ موڑنے کا عمل دیکھیں آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی تھا، مشرکین مکہ نے منہ موڑا، آج بھی آپ دیکھتے ہیں جب کوئی سننا نہیں چاہتا ان کو، ان آیتوں کو، یہ بھی منہ موڑنا، جب کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ان کو، ان کی تلاوت ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی منہ موڑنا. اب کوئی کہتا نا سننے کا، نہیں نہیں ہمیں نہ سناؤ، بس ہمیں سب پتہ ہے، رہنے دو، اپنے پاس رکھو، یہ کیا منہ موڑنا ہے؟ کنی کترانا ہے، رکنا ہے ان سے، جب کوئی ان آیات کا علم نہیں لینا چاہتا، ان کو سمجھنا نہیں چاہتا، بیک آف دا مائنڈ کوئی بھی بات ہو، چاہے یہ بات ہے کہ میں نے تو عمل ہی نہیں کرنا, چاہے یہ بات ہو کہ ان کا کیا فائدہ, چاہے یہ بات ہو کہ ہمیں تو سارا پتہ ہے, ہم نے ہمیں کون سمجھائے گا, کوئی بھی بات ہو, مگر یہ صدفہ ہی ہے. منہ موڑنا, ڈفرینٹ طریقے ہیں نا منہ موڑنے کے, کوئی ان کے مطابق عمل نہیں کرتا, یہ بھی منہ موڑنا. تو ہر ایک اپنے طریقے سے منہ موڑتا ہے. ان میں سے کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ منہ موڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, بہت بڑا ظالم ہے یہ. ہم اپنے آپ کو چاہے کتنے بھی بڑے پھر پارسا دیندار سمجھیں, لیکن یہ ظلم ہے اگر ہم اللہ کی آیات سے منہ موڑ رہے ہیں. سَنَجْزِ الَّذِينَ يَصْرِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا, ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیات سے. سوء العذاب, کیسے جزا دیں گے ان کو, کیسے بدلہ دیں گے, برا عذاب دے کے. کس وجہ سے یہ برا عذاب ہوگا؟ بِمَا كَانُوا يَصْرِفُونَ, اس وجہ سے کہ وہ منہ موڑتے تھے. اللہ کی آیات کیا اس لیے آئی تھی کہ تم اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کرو, ان کو بس بند کر کے وہاں پہ رکھا ہوا, اب جب کوئی مرے گا تبھی یہ کھلیں گی آیتیں, یا پھر جب ہم نیا گھر لیں گے نا اس میں موو کریں گے تو سب کو بلا کے بس ایک دفعہ قرآن خوانی کرا دیں گے, یا جب کوئی ہمارا مسئلہ آئے گا نا تو پھر ہم لوگوں کو کہہ دیں گے کہ آؤ تم آ کے پڑھ لو, اور ہم ادھر کھانے بناتے رہیں گے. سب منہ موڑنے کے طریقے ہیں. اس کا مطلب آپ کوئی ریگارڈ نہیں دیتے اس قرآن کو, کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس قرآن کی. اونچا رکھنا صرف رسپیکٹ نہیں ہے, یہ ہے اس کو رسپیکٹ دینا کہ آپ ویسے بھی اس کو فزیکلی رسپیکٹ دیں, لیکن یہ ہے اس کی رسپیکٹ کہ آپ اس کو اپنے لیے ضروری سمجھیں, آپ اس کو پڑھیں, اس کو سیکھیں, اس کو سمجھیں, اس کے اوپر عمل کریں. اس کا حق نہ دینا کسی قسم کا بھی, جو بھی اس کے حقوق ہیں اس کتاب کے, اس کے اوپر ایمان لانا, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کے اوپر عمل کرنا, اس کو لوگوں تک پہنچانا. کہیں پہ بھی ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو ہم منہ ہی تو موڑ رہے ہیں. اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک غلط کام ہے, اس پہ توبہ استغفار کرنی چاہیے. یہ ظلم ہے, اس کا یہاں پہ کہا گیا اس کا اس کی سزا ملے گی. پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ کوئی فرض ہے کیا, قرآن پڑھنا سیکھنا کوئی فرض ہے کیا؟ تو اگر کوئی فرض نہیں ہے, اگر یہ کوئی غلط وہ نہیں ہے اس کو چھوڑنا, تو پھر یہاں پہ کیوں کہا گیا کہ ان کو برا عذاب ملے گا؟ اس لیے کہ یہ منہ موڑتے تھے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہیں ہم نے منہ تو نہیں موڑا ہوا اس قرآن سے, اس آیت کو لوگوں تک پہنچائیں کہ دیکھو یہ اس چیز کا انجام یہ ہے, تو اسے منہ نہ پھیرو, اس قرآن کو توجہ دو, یہ آپ کی توجہ چاہتا ہے. حل ينظرون, اب یہ بہت سخت آیت آ رہی ہے, نہیں وہ انتظار کر رہے الا ان تأتیہم الملائکۃ, تو کیا ان کو بس یہی انتظار ہے کہ اب فرشتے ہی اتر آئیں تبھی یہ سمجھیں گے بات, تبھی یہ مانیں گے, تبھی یہ جھٹلانا بند کریں گے اور ایمان لائیں گے. یہ جو انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے تو یہ سیدھے تبھی ہوں گے جب ان کے پر فرشتے اتر آئیں گے. اور فرشتے کب اترتے ہیں ظالموں پہ, فرشتے کب اترتے ہیں؟ جب عذاب لے کر آتے ہیں یا جب موت کا پیغام لے کر آتے ہیں. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی ڈھیٹ ہٹ دھرم بچے کو آپ کہتے ہیں نا کہ تم تبھی مانو گے جب میں ڈنڈا لے کر آؤں گا, ہاں؟ تو اسی طرح یہاں پہ ایک اس کے دھمکی کے انداز میں کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ تبھی مانیں گے جب فرشتے ہی آ جائیں گے, تب ان کو ہوش آئے گا. او یاتی ربک, یا آ جائے تیرا رب, اور رب کب آئے گا؟ وہ تو قیامت کے دن ہی آئے گا جب اس کا عرش اترے گا حشر کے میدان میں. کیا یہ اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اتنے ڈھیٹ ہیں, مان کے ہی نہیں دیتے, مان کے ہی نہیں دیتے. اب کیا تمہیں وہی دن آنے کا انتظار ہے کہ جب وہ دن آئے گا ہی تو تبھی میں مانوں گی؟ او یاتی بعد آیاتی ربک, یا تیر رب کی بعض نشانیاں اتر آئیں, قیامت کی نشانیاں آ جائیں تب تم مانو گے. یوم یاتی بعد آیاتی ربی کا لا ينفع نفسا ایمانها, وہ اگر یہ آئے یہ نشانیاں اتر آئیں سامنے آ گئیں پھر تو ایمان لانا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, پھر تمہارے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تب تک ماننا فائدہ مند ہے جب تک غیب کا پردہ پڑا ہوا ہے. جس دن غیب کا پردہ اٹھ گیا نا, چاہے موت کے وقت اٹھ گیا یا قیامت آنے پہ اٹھ گیا, تو آدمی ابو جہل جیسا بھی جو ہوگا نا وہ بھی سجدے میں گر پڑے گا, وہ بھی ایمان والا بن جائے گا, وہ بھی اس دن کہے گا میں مان گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ماننا نہیں چاہیے, وہ تو فرعون بھی مان گیا تھا جب وہ ڈوبنے لگا تھا, تو اس وقت وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اب میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لیا. اس نے دیکھ جو لیے فرشتے, اس نے تو دیکھ جو لی اپنی موت سامنے, اس وقت کیا ہم ایمان لانے کا فائدہ, وہ ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, زیرو ہے وہ. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے آپ وہ ایمان لے کر آئیں جو بن دیکھے ایمان ہے. ایمان ہے یہ کہ وہ چیز جو آپ اس دن مانیں گے نا, جس دن آپ دیکھ لیں گے, تو اس دن مجبور ہو کے جو چیز مانیں گے وہ آج بن دیکھے مان لیں. فرشتوں کو دیکھ کے, جنت کو دیکھ کے, جہنم کو دیکھ کے کون نہیں مانے گا؟ آج سورج کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں جی سورج نہیں ہے, وہ تو دیکھ کے تو ماننا ہی ہے. لیکن اس وقت وہ ماننا اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. آج مانو, اور جس دن اللہ تعالیٰ اتریں گے, او یاتی رب کا, جن تیرا رب اترے گا, وہ کون سا وقت ہوگا؟ جو سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وجاء ربک والملک صفاً صفاً, جس دن تیرا رب آ جائے گا نا اور فرشتے قطار در قطار صف باندھے ہوئے اترتے آ رہے ہوں گے آسمان سے, تیرا رب بھی اترے گا. وجیء یومئذ بجہنم, اس دن جہنم سامنے لے کر آئی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان, اس دن انسان اب تجھے یاد آئے گا, وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى, اب یاد کرنے کا کیا فائدہ. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی, اس دن انسان کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے سامان بھیجا ہوتا, کچھ کیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, اس دن جیسا اللہ عذاب دے گا نا ویسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ, اور جیسی وہ پکڑ کرے گا ویسا پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو کہ میں اس دن اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی, میں اپنی اصلاح کروں گی, تم آج کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے؟ اب تم کیا تبھی سیدھے ہو گے؟ اب دیکھیں نا, اگر کوئی چوری کر رہا ہے, اوپر سے پولیس آ جائے, وہ کہے میں اب آئندہ نہیں کروں گا, اب نہیں, اب میری توبہ ہے, پولیس چھوڑ دے گی کیا؟ اس لیے کہ اب تو تم پکڑے ہی گئے, اب باز آنے کا کیا فائدہ؟ بات تو یہ کہ تم پہلے باز آتے نا. آج ہم دیکھیں کتنی ٹال مٹول کرتے ہیں, کل کریں گے, پرسوں کریں گے, ترسوں کریں گے, جرسوں کریں گے. ہم اب ٹھیک ہوں گے اس وقت جب ہماری شادی ہو جائے گی, اس وقت جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے, اب جب میرا کوئی جاب وغیرہ صحیح ہو جائے گی, جب میری فلاں چیز ہو جائے گی, فلاں. ہم ایسے ہی کرتے رہتے ہیں, آگے سے آگے آگے سے آگے ٹالتے ہی جاتے ہیں, اور یہ نہیں سوچتے کہ اگر موت آ گئی نا تو ٹائم از اوور. اب کسی کو بھی ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. لم تکن آمنت من قبل, نہیں جو ایمان لایا تھا اس سے پہلے اس کے ایمان لانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. او کسبت فی ایمانہا خیرن, اور یا اس نے کمائی کی تھی اپنے, اس نے کمایا تھا اپنے ایمان میں کسی نیکی کو. اگر اس نے اپنے ایمان میں کسی نیکی کو نہیں کمایا تھا نا, لا ينفع نفسا, اب اس کو نفع نہیں دے گی. اب کوئی نیکی کرنا, اب وہ کہے ایک دم قیامت آ گئی, اب کہے کہ اب میں نیکی کوئی کر لیتا ہوں, اب کوئی نیکی کرنے کا فائدہ نہیں. اب فرشتے موت کے سامنے آ گئے, ہائے اب مجھے جلدی سے صدقہ کرنے دو, اب اس صدقہ کرنے کا کیا فائدہ؟ اب کوئی ٹائم از اوور نا, ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ہم نے آج نہیں خیر اپنی لیے کوئی کمائی, اپنے لیے کوئی نیکی کی, او کسبت فی ایمانہا خیرن کا مطلب یہ کہ ایمان لانے کے بعد, جیسے نا آمنوا وعملوا الصالحات ہے, ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے ہیں, صالحات اپنی جمع کرنی ہے. وہ ایمان لا کے کوئی صالح عمل کیا ہی نہیں ساری زندگی, وہ ٹائم ہی نہیں تھا اس کے پاس, تو اب کوئی فائدہ نہیں ہے. اب نہیں ہے ٹائم یہ جمع کرنے کا چیز ہے, یہ تو پہلے جمع کرنی تھی. اب موت سر پہ کھڑی ہے, وہ کہتا جی میں نے کوئی نیکیاں کرنی. استغفر اللہ ربی, اللہ ایسی وقت سے بچانا کہ جب ہم ایسی حسرت انسان کو ہو کہ اس کی موت آگے کھڑی ہو اور اب وہ نیکیاں کرنے چلا. نیکی تو آج کرو نا, آج اپنے لیے خیر جمع کرو, آج اپنے لیے کچھ بنا لو. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی جو بعض نشانیاں سامنے آئیں گی نا, او یاتی ابہد و آیاتی ربی, اس کا بھی معنی سمجھ لیں کہ جب آ جائیں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی, یا تو فرشتے اتر آئیں یا تیرا رب سامنے آ جائے یا بعض نشانیاں سامنے آ جائیں، تو اس نشانی کے سامنے آنے کے بعد اب کسی کو ایمان یا نیکی کرنا نفع نہیں دے گا۔ تو وہ کون سی نشانی جو سامنے آ جائے گی؟ بعض نشانیاں جس کا کہا جا رہا ہے، بعض نشانیاں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ جب وہ سامنے آئیں گی نا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، چاہے آپ زندہ بھی ہیں لیکن ڈور از کلوزڈ۔ جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا اب اب ایمان لائے گا تو قبول نہیں ہوگا۔ جو ایمان لا چکا ہے لیکن نیک عمل نہیں کیے یا توبہ نہیں کی اپنے گناہوں پہ، تو اب توبہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جو جس چیز پہ ہے، اسٹیٹ پہ ہے نا، وہ اسی اسٹیٹ پہ اب ہوگا، اب چینج نہیں ہو سکتی اس وقت اس کی کوئی اسٹیٹ۔ جیسے ابھی ہم توبہ کریں تو توبہ قبول ہونے کا چانس ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا، لیکن وہ نشانیاں جب آ جائیں گی تو بند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مثلا کوئی عذاب آ رہا ہے، اس عذاب کا مشاہدہ انسان کر لیتا ہے، جیسے پچھلی قوموں کے اوپر جب عذاب آئے تھے تو جب عذاب آ رہے ہوتے تھے پھر بڑے چیختے تھے، بڑے روتے تھے، بڑے بڑے دعائیاں دیتے تھے، فریادیں کرتے تھے، تو نہیں اب نہیں، اب نہیں، اب تو عذاب تم نے سامنے دیکھ لیا، اب نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اندر توبہ کر لو، اس کے اندر اندر تم گناہوں سے باز آ جاؤ، تم ایمان لے آؤ یا تم کوئی نیکیاں کر لو، اس کا کوئی ٹائم رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو انلمیٹڈ ٹائم ملا ہوا ہے، کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، پتہ نہیں ہم ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمیں پتہ نہیں یہ صدیوں صدیوں کا ٹائم ہے، ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، انلمیٹڈ ٹائم ہے، یہ کر لیں گے، کون سی جلدی ہے نا۔ ایسے ہی ہمارا ایٹیچیوڈ ہے نا نیکی کے بارے میں، کر لیں گے، کون سی جلدی ہے۔ لیکن جلدی اس لیے کرو کہ اس سے پہلے کہ یہ وقت آ جائے کہ انسان پھر واقعی اللہ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں جن سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، یا جن سے یا آپ کی موت آ جائے تو موت سے بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ کون سی نشانی، قرآن نہیں بتا رہا کہ کون سی نشانی ظاہر ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نہ طلوع ہو جائے۔ جب لوگ یہ نشانی دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ سورج جب مغرب سے نکلے گا نا، سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، پتہ ہے؟ یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے قرآن میں یہ ہے کہ اس وقت کسی نفس کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، بس اب ڈور از کلوزڈ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اس کو دیکھتے ہی سارے جہان کے کافر کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے نافرمان فرما بردار ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب لیکن اس وقت کا ایمان اور توبہ قبول ہی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر رہے تھے آپس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، سورج کا مغرب سے نکلنا، ایک خاص قسم کا دھواں، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، دجال کا نکلنا، 3 جگہوں پہ زمین کا دھنس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور ایک آگ ہے جو عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہانک کے لے چک کے جائے گی۔ جب تک یہ نہیں نا مطلب ہو جاتی، یہ قیامت کی نشانیاں۔ تو ان ساری باتوں میں سب سے پہلے مغرب کی طرف سے سورج نکلنے کی بات ہے اور دابۃ الارض کا نکلنا ہے۔ لیکن جو ہمیں اور شرح سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کے بعد بھی وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے، لوگ ایمان قبول کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جس وقت کے ایمان قبول نہیں ہوگا، پوری دنیا میں پھر اسلام ہوگا، یہ ہوگا، یعنی اس وقت تک کا ایمان قبول ہے۔ لیکن جب مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے کافی زمانے بعد ہوگا، اس وقت پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ ایک جگہ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک اس کی روح حلق میں آ کے غرغرہ موت کی صورت میں پیدا نہ ہو جائے. یہ نا اگر آپ نے اللہ تعالیٰ اس وقت میں آسانی کرنا ہمارے لیے, موت کا وقت کسی کا دیکھا ہو تو جب روح نکلنے لگتی نا حلق میں آتی تو یہاں پہ غرغر شروع ہو جاتی, اس کی آواز ایک خرخراہٹ سی آپ کو یہاں پہ آنے لگتی. یعنی وہ وقت نزا کا وقت جب سانس آخری اس میں ہوتا ہے, اس وقت موت کا فرشتہ چونکہ سامنے آ جاتا ہے, اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ اس وقت تک انتظار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ قرآن کریم میں ہم نے پہلے یہ پڑھا ہے نا کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں, تو ان کی بھی نہیں توبہ قبول ہوتی. اور دیکھیں جو شخص مر گیا اس کی تو قیامت اس وقت ہی شروع ہو گئی نا, اب تھوڑی اب توبہ نہ قبول ہوگی نہ کچھ ہوگا, اب تو دروازے بند ہو گئے توبہ کے. تو ایک نہ ایک چیز تو ہر کوئی اس زندگی میں دیکھے گا, یا تو اس کے سامنے موت آ جائے گی تب توبہ کا دروازہ ختم بند ہو جائے گا, یا پھر اس کے سامنے قیامت کی یہ علامت آ جائے گی. اگر ہم اتنا بھی زندہ رہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر بھی چاہے زندہ بھی ہیں لیکن اگر قیامت آ گئی تو پھر بھی توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. اللہ اکبر, تو کیا اس دن کا انتظار کرتے ہو تم؟ کیا اس سے پہلے نہیں ماننا تم نے؟ اللہ دوزخ والے دوزخ میں پہنچ کے فریادیں کریں گے, بڑے بڑے وعدے کریں گے, اب ہمیں اللہ واپس لوٹا دیں, اللہ ہم ایمان لے کر آئیں گے, اللہ ہم نیک عمل کریں گے, نیک عمل کے سوا ہم کچھ کریں گے ہی نہیں. مگر سب کو یہی جواب ملے گا, اب ایمان لانے کا وقت ختم ہو گیا, اب نیکیاں کرنے کا وقت ختم ہو گیا. اسی طرح سورۃ المؤمنون میں کہ جب موت کے فرشتے سامنے آ جائیں گے تب بھی انسان کہے گا ہائے مجھے جانے دو, مجھے ایک دفعہ جا کے کوئی نیکی کرنے دو, میں وہ نیک عمل جو میں نے چھوڑے ہوئے تھے وہ میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دو, اللہ ان کو کیا مجھے چھوڑیں کہ میں واپس جاؤں. یہ کیسے وہ منتیں کرے گا لیکن اس کو چھوڑا نہیں جائے گا, واپس نہیں جانے دیا جائے گا, یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. بس تم نے جب غیب کو دیکھ لیا نا, غیب کا پردہ اٹھ گیا, موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا, موت تمہارے سامنے آ گئی ہے, کھڑی بھی ہے, اب تم کہہ رہے نہیں کہ میں نے اب واپس جا کے کرنا, ٹائم از اوور. ہمارے ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں جب گھنٹی بج جائے گی تب تھوڑی ہے کہ واپس آپ کو پرچہ دیا جائے. وقت اب ہے لیکن ہم کیا ہیں, ہم پتہ نہیں کون سی اس کے اندر ہیں کہ یا شاید ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, یا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کا چانس ملا ہوا ہے. اس وقت تو کھلا ہوا ہے دروازہ توبہ کا, اتنا بڑا دروازہ ہے. پتہ ہے توبہ کے دروازے کی حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ کھولا ہوا ہے, اس کا عرض اس کی جو ویڈتھ ہے نا وہ 70 ایئرز کی ہے, 70 سال کی ہے. یہ توبہ کا دروازہ ہے, یہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے. اور ظاہر ہے حدیث میں تو یہاں تک ہے, مگر ظاہر ہے جس وقت انسان کی موت کا وقت آ گیا اس وقت بھی بند ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو سورج جو مغرب سے نکلے گا نا وہ بھی ایسے نہیں ہوگا, لوگ ایسا حال ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سورج سے مغرب سے نکلنے کا کیا نشانی ہے تو آپ نے فرمایا وہ رات بڑی لمبی ہوگی, 2 راتوں کے برابر ہوگی, لوگ اپنے کام معمول کے مطابق کر رہے ہوں گے, تہجد گزاری میں کوئی تہجد میں کھڑا ہوگا, ستارے اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہوں گے. اس کا مطلب ہے تہجد گزار اس وقت بھی ہوں گے, ابھی لوگ ہوں گے جو تہجد بھی پڑھتے ہوں گے, نیک لوگ بھی ہوں گے, تو ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوں گے, پھر لوگ سو جائیں گے, پھر اٹھیں گے, پھر کام میں لگ جائیں گے, پھر سوئیں گے, پھر اٹھیں گے. لیکن دیکھیں گے نہ ستارے اپنی جگہ سے ہٹے ہیں, نہ سورج نکلا ہے, کروٹیں دکھنے لگیں گی لیکن صبح ہی نہیں ہوگی. اب تو گھبرا جائیں گے اور دہشت زدہ ہو جائیں گے, انتظار میں ہوں گے کب سورج نکلے گا, مشرق کی طرف نظریں جمائے ہوں گے کہ اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا, اس وقت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. لیکن اب نہیں, ایمان لانا اب نہیں فائدہ مند. تہجد والے بھی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی, تہجد والے کھڑے ہوں گے تہجد میں, پھر سو جائیں گے, پھر اٹھیں گے, پھر اپنے جو کام کرنے ہوں گے کریں گے, پھر لیٹیں گے. پھر اتنی لمبی جب رات ہو جائے گی نا, لوگ گھبرا کے چیخے مارنے شروع ہو جائیں گے, دوڑے بھاگیں گے مسجدوں کی طرف. دیکھیں ظاہر ہے اس کا مطلب مسجدیں بھی ہوں گے, لوگ دوڑیں گے بھی مسجد کی طرف. جیسے ہم جب کوئی ناگہانی ہو جاتی ہے پھر ہی مسجد کی طرف دوڑتے ہیں کہ پھر دیکھیں گے اگر سورج نکلا ہے تو مغرب کی طرف سے نکلا. اب نہیں کوئی فائدہ, ایمان لانے کا بھی نہیں کوئی فائدہ. ابھی اس کے کچھ عرصے کے بعد ہوگی پھر قیامت, ایک دم نہیں اس کے بعد قیامت ہوگی, اس کے کچھ عرصے, مگر اب کلوز ہو گئے ڈورز. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو؟ اب ہم سب جواب دیں, ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ موت کا فرشتہ آ جائے تب ہم نے کچھ کرنا ہے, تب ہم سیدھے ہوں گے, تب ہم اپنی اصلاح کریں گے, تب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے, تب ہم نیکی کی طرف آئیں گے, تب ہم اپنی زندگیاں سدھاریں گے, یا آج سدھارنی ہے؟ کوئی بتائیں نا, آپ سے سوال ہے, کیا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ رشتہ آ جائے تمہارے سامنے موت کا, تب سیدھے ہو گے. قل انتظروا انا منتظرون, کہہ دیجئے تم انتظار کرو, ٹھیک ہے بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے. تم نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو نا, نشانیاں آئیں گی ہم دیکھیں گے تو پھر ہی ہم سیدھے ہوں گے, ہم ٹھیک ہوں گے. تو ٹھیک ہے تم ویٹ کرتے رہو, پھر ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں. یہاں تک تلاوت سنتے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.
ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم, فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة, فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها, سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا, قل انتظروا إنا منتظرون.